मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کی آخری آیات میں نے پڑھی ہیں۔ آج میرا ارادہ تھا کہ موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں جب سے میری یہ چوتھی شادی مارکیٹ میں گئی ہے نا، تو زیادہ تر لوگ تو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایک نیگیٹیوٹی کا بھی ایک بڑا بازار گرم ہو گیا ہے۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، اس میں جو کلپ ایک دم بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہے، بعض دفعہ تو یہ نیچرل ہوتا ہے، ایک بات اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ چیز پھیل جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ محنت کر رہی ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ کی بات وہ بہت بڑی دنیا تک پھیلا دی جاتی ہے۔ وہ نیچرل نہیں ہوتا۔ وہ سوشل میڈیا تو ایک وار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اسلام دشمن قوتیں جو ہے وہ اس وار سے اور اس جنگ سے غافل ہوں گی؟ تو یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا، ہم بات کرتے ہیں ہمارے کلپ ہزاروں تک جاتا ہے، اور فلاں بات کرتے ہیں تو اس کے کلپ سینکڑوں تک بھی نہیں جاتا، تو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پراپر وے میں کام کرنے کے لیے، کہ کوئی بھی لوگ جو تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، مذہب کے خلاف، یا وہ لیبل تو لگا رہے ہیں مذہب کی خدمت کا، لیکن اسلام دشمن قوتوں کو پتا ہے کہ نتیجے میں مذہب کا بیڑا غرق ہوگا۔ یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہیں کہ ہم مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ کیا آئے گا اس کا؟ مذہب کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو اس طرح کے کلپس کو بہت وائرل کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، تو یہ اتنا نیچرل نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، کہ بالکل ایک آزاد ہے میڈیا اور آپ کی بات میں اٹریکشن ہوگی تو پھیلے گی، نہیں ہوگی تو نہیں پھیلے گی۔ نہ نہ نہ، بعض دفعہ باتیں غلط ہوتی ہیں، دبا کے پھیلتی ہیں، وہ ان کو پھیلایا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میرے بات پھیلی نا، شادیاں وادیاں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہم کرتے ہی آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کیا اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، پھر اگلے ہفتے آ کے بیٹھے، پھر ایک بیان کیا چلے گئے۔ جس عالم کو پتا نہیں ہے کہ اس کے بیان کا کیا اثر لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس پہ کیا کیا لوگوں کو اشکالات ہیں، اس کے کیا جواب دینے چاہیے، اور اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ممبر پہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے خاص شاگرد تھے۔ اکثر میں ان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ باقاعدہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے تھے، تاجروں کو تجارت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں 1100 سال پرانی، اسلام آیا، نیا نیا تھا اسلام اس وقت دنیا میں۔ تو ہمارے فقہا نے فتویٰ دینے سے پہلے کتنی محنت کی، آپ دیکھو۔ وہ تاجروں کو جاتے، بازار میں دیکھتے کیسے بزنس ہو رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے کتاب البیع لکھی ہے، خرید و فروخت کے شرعی احکام، تاکہ کوئی ایسی بات نہ لے آئیں جو مارکیٹ میں چل ہی نہ سکے۔ بعض دفعہ بند کمرے کے فتوے اور ہوتے ہیں، جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اکثر علماء ہم نے دیکھے بیان کرتے ہیں، رشوت لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی۔ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی۔ اب یہ وہ علماء ہیں جن کا کسٹم میں کوئی بزنس ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، انہوں نے باہر سے کوئی کنٹینر منگوانا ہی نہیں ہے۔ اب جس عالم کے پاس، مفتی کے پاس صبح و شام تاجر آئیں گے، مسائل پوچھیں گے, اس کا لوگوں سے لنک ہے. ان مفتی کے پاس جب مسئلہ آئے گا کہ جی چاول کا پورا کنٹینر منگوا لیا میں نے حضرت, پیسے بھی دے دیے ہیں, کسٹم آفیسر پیسے لیے بغیر چھوڑ ہی نہیں رہا, تو کیا میں رشوت نہیں دوں؟ نہیں دو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں دو کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ چاولوں کا بزنس بولو چھوڑ دیں. آپ اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع. واقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فقہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے, ایک وہ ہے جو بازار میں سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو کتاب اور سوسائٹی کو جب تک آپس میں میچ نہیں کریں گے نا, تو اس وقت تک مفتی کو مسائل بتانے کا حق ہے نہیں, بلکہ وہ مفتی مفتی بنتا نہیں ہے. تو لیکن آپ کتابیں اٹھائے ہیں فقہا کی کتابیں, انہوں نے چونکہ وہ تاجروں کو کی ضرورتوں کو اس وقت سے جانتے تھے, انہوں نے پہلے ہی مسئلہ لکھ دیا اسلامی قانون میں کہ بھائی ایک رشوت دی جاتی ہے دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے, ایک رشوت دی جاتی ہے اپنے سے ظلم کو بچانے کے لیے. لینا ہر صورت میں حرام ہے, رشوت دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دے رہے ہو ظلم کرنے کے لیے. یہاں جو اپنا کنٹینر کوئی چھڑا رہا ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ظلم سے بچنے کے لیے, کہ ہر ایک کو حق ہے تجارت کا, آپ اس میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے بہت سارے حکام ہیں. تو میں سوسائٹی میں ان رہنے کے لیے نا دیکھتا ہوں کمنٹس لوگوں کے, کیا کدھر کو جا رہے ہیں. اسکالرس کو بھی سنتا ہوں میں, اتنا غافل نہیں ہوں, اسکالرس کو بھی میں سن رہا ہوتا ہوں. اسکالرس کیا باتیں کر رہے ہیں, کدھر کو قوم کو لے کے جا رہے ہیں, اور اس سے لوگوں پہ کیا صحیح اثر پڑ رہا ہے اور کیا غلط اثر پڑ رہا ہے. یہ بات کس طرح تھی, اس کو یہ کس طرح سے بندہ بیان کر رہا ہے, اس طرح ہے نہیں جس طرح بیان کی جا رہی ہے. تو وہ ایک کمنٹ میں نے پڑھا, میں نے اسکرین شاٹ بھی سیو کر لیا اس کا, اور میں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یہ مجھے بیان میں پرچی ضرور دینا. میں نے کہا یہ کسی نے اشکال تو کر لیا ہے, اس میں ہمت تھی اس نے کر لیا, لیکن یہ لوگوں کے دلوں کی ایک آواز ہے جو سب کے دل میں ہے مگر کرتے نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک لبرل صاحب نے کوئی اشکال کیا ہوا تھا کہ اسلام نے یا جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں نا وہ اعتدال پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے تو انگلش میں اشکال کیا تھا, میں اس کا آپ کو اردو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں اس کا یعنی اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں نا کس پر مبنی ہے؟ بے اعتدالی پر. آگے اس کی کچھ مثالیں کہ مثال کے طور پر وہی جو پرانے سڑے ویش جن کے بیسیوں دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دے دیا, ادھر ایک طرف اتنی ایکسٹریم پہ لے گیا. مثال کے طور پر یہ مرد اور عورت کا ہی دیکھ لو معاملہ, زیادہ تر تو اسی پہ آواز اٹھائی جاتی ہے نا. زیادہ تر آواز کس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں. اور ایک خاتون نے لکھا کہ ایک طرف اسلام مرد کو مکمل اختیار دیتا ہے جب چاہے بیوی کو چھوڑ دے زبان سے بول کے, جب چاہے بیوی کو دو منٹ کے اندر چھوڑ دے زبان سے بول دے بس رشتہ کیا ہو گیا ختم. اس کو یہ بھی اجازت دیتا ہے جتنی چاہے شادیاں کرے, چار چار شادیاں کرے وہ. اور دوسری طرف نہ صرف یہ کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت نہیں دیتا, طلاق کا اختیار نہیں دیتا, اب کورٹ سے خلا کا بھی اختیار نہیں ہے. ہمارے بیان تو اب جا رہے ہیں نا, یہ کورٹ والا خلا معتبر نہیں ہے. تو ساری سہولتیں کس کو مل رہی ہیں؟ مرد کو مل رہی ہیں. سارے فائدے آدمی, عورت کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں. دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ اشکال آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. یہ جب چاہے طلاق دے دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سزا ہے اسلام میں طلاق پہ کہ آپ نے بیوی کو چھوڑا تو چھ مہینے کی جیل؟ اکٹھی تین طلاقیں دینا تو غلط ہے, اس پہ تو سزا ہو سکتی ہے, لیکن نفس طلاق پر تو کوئی سزا نہیں ہے نا. کہ بھائی اگر وقفے وقفے سے دے دی آپ نے تو کوئی سزا تھوڑی ہے, ملامت کی جائے گی کہ کیا کام کر. لیکن اسلام میں کوئی ہے کہ سو کوڑے مارو اس پہ؟ ابے بولتا کیوں؟ یا اکٹھی بھی تین دے دیں تو کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کوڑے مارو؟ بس نبی نے غصے کا ہی اظہار کیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف اس کو یہ اختیارات دیے کہ شادیاں بھی کتنی کرے, چار کرے. عورت کو باؤنڈ کر دیا کتنی کرے گی؟ ایک سے زیادہ نہیں کر سکتی. تیسرا, ایک حق بنتا تھا کہ چلو بھائی اس سے جان چھڑانی ہو تو عدالت سے کورٹ سے خلع لے لو. مرد جب چھوڑے گا تو کورٹ نہیں, زبان سے بول دے ختم. عورت کو جب آزادی چاہیے تو عدالت جائے گی. اور اب ہمارے بیان سے لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو اسی پہ بیان کرتا ہوں, یہ جو عدالتی خلع ہے یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. اور شکر کرو تم پاکستان میں پیدا ہو گئے تو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کا خلع معتبر نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں ہوتے نا, گورنمنٹ کہتی معتبر ہے, ہم کہتے ہیں معتبر ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام تھوڑی بیان کر سکتے ہیں. کسی اور کنٹری میں جو کنٹری کا لا ہے, کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بول تو دے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اسلامی کنٹری میں اگلی دفعہ وہ مولوی مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ. یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم یہ بتا دیتے ہیں کہ جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. یہ بات میں یہاں کر سکتا ہوں, کہیں اور نہیں کر سکتا. بلکہ کسی اور کنٹری میں 20th گریڈ کا آفیسر بھی یہ بات نہیں کر سکتا. وہاں گورنمنٹ نے کہہ دیا قرآن حدیث جو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں وہ ہے. مولوی نہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے. بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ چار نمازیں فرض ہیں, تو اب سے کتنی ہو جائیں گی؟ چار ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا علماء خراب ہیں وہاں کے, علماء کے زبانیں ایسی کنٹرول میں ہیں کہ وہ بےچارے چھپ کے چھپڑ میں جا کے بتائیں گے بھائی ٹوٹل 5 نمازیں ہیں, 4 نہیں ہیں. لیکن وہ اس پہ ڈر رہے ہوں گے کوئی ریکارڈ نہ کر لے کیمرے سے. تو قرآن حدیث کے نام پہ جو تشریح گورنمنٹ کر دے گی نا, وہ کیا ہوگی دوسرے ملکوں میں. تو ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کم از کم اسلام تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام میں طلاق کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ آدمیوں کے پاس ہے, خواتین کے پاس نہیں ہے. کورٹ سے بھی خلع نہیں لے سکتی سوائے چند صورتوں کے. چند صورتیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں, وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ پھر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے احکام اسلام کے ایسے ہیں جو اول نظر میں آپ کو ظلم لگے گا, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے آپ کہو گے یار یہ اسلام ہی کر سکتا تھا یہ کام, یہ کسی انسان کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو؟ دوبارہ سے اشکال کرتا ہوں. مرد کو یہ خواتین بہت, اب جب میری 4 گئی ہیں نا مارکیٹ میں, اب تو بہت تپی ہوئی ہیں. اب کیا ہے, دبا کے تپی ہوئی ہیں. یار مزے ہیں بھائی مردوں کے, یار مردوں کے کیا ہیں مزے ہیں. کچھ نے تو یہ لکھا ہوا ہے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ, اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ. کسی نے یہ کہا کہ اتنے بچے پیدا کر کے ملک کی غربت میں اضافہ. میں پڑھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے کمنٹس, کچھ پھول بھی بھیج رہے ہیں مبارک ہو. ایک نے یہ کہا ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں, شادی تو مفتی صاحب کر رہے ہیں. یہ بھی وہ بےچارے حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار مفتی صاحب سلوٹ ہے لیکن ہم تو کسی کیا گیس بجلی کے بل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ایسے بھی ہیں ہر طرح کے نا ملے جلے, لیکن ایسا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام ہی کو غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ پہلے 4 شادیوں کی بات ہوتی تھی, شادیاں نہیں ہوتی تھیں, تو خواتین نے بھی اس ٹاپک کو پی ہوئی تھی, بھائی کون سا کوئی کر رہا ہے, کرے گا تو خود ہی پٹے گا, لوگ اسے خود ہی برا بلا کہیں گے. لیکن اب جب پریکٹیکلی لوگوں نے اتنے لوگوں نے کی ہے نا شادیاں, جب سے میں نے یہ بیان شروع کی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کیونکہ میں سفر میں جاتا ہوں لوگ مل رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب میں نے بھی بیان سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے. میں نے بھی سن کے شادی کی, ایک سیلفی ہو جائے. لوگ شادیوں کے واسطے دے کے مجھ سے ملاقات مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو کسی سے آپ نے ملنا ہے تو آپ واسطہ دیتے ہو نا, وسیلہ پیش کرتے ہو کہ جی میں آپ کے ماموں کا بھائی ہوں, ماموں کا رشتہ دار ہوں, یہ وسیلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا جی میں فلاں مشہور شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اگلا پوچھے گا کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کیا بھائی دیکھیں میں آپ کے والد صاحب کا پرانا دوست ہوں, یہ وسیلے ہوتے ہیں نا. مجھ سے پتا ہے کہ آپ وسیلے دے رہے ہوتے ہیں. عثمان کے پاس فون آتا ہے یار مفتی صاحب سے ٹائم چاہیے. اگلا کہتا ہے بھائی, عثمان کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے. یار مفتی صاحب سے کہو میں نے 2 شادیاں کی ہیں. میں نے اس کو پتا ہے ایک دم مفتی صاحب تڑپ اٹھیں گے نا, او میرا گرائی آ گیا, او میرے غم میں شریک ایک اور بندہ آ گیا, پھر میں دے ہی دیتا ہوں واقعی. میں کہتا ہوں یار اس کو تو ٹائم دینا چاہیے. تو ملے جلے تبصرے آ رہے ہیں نا. لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ہیں یا وہ خواتین جن کے دل میں اسلام سے ویسے ہی نفرت ہے, ان کی بھڑاس یہاں نکلتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو وہ پھر یہ کمنٹ کرتی ہیں, لو مردوں کے اسلام میں کیا ہیں, بہت مزے ہیں, اف طلاقوں کا اختیار کس کے پاس ہے, آدمی کے پاس, جب چاہیں جتنی طلاقیں دے دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت, میں اشکال پکا کر رہا ہوں, پکا کر رہا ہوں. ایک, جب چاہیں دے دیں. نمبر دو, طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نمبر تین, طلاق دے دیں تو کوئی سزا نہیں ہے. اور اس اختیار کے ساتھ شادیاں بھی کتنی کر سکتے ہیں, چار چار, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عورت مظلوم, نہ وہ طلاق دے سکتی ہے, طلاق کے لیے کورٹ بھی نہیں جا سکتی. یعنی پہلے تو تھے نا, خلا تھوڑی ہوتا ہے, خلا تو جب تک شوہر نہیں دے گا نہیں ہوگا. چند صورتوں کے وہ ایک, وہ بار بار بتاتا ہوں میں, کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, بعض دفعہ کورٹ کا خلا وہ معتبر بھی ہوتا ہے, جب مرد بہت ظلم کر رہا ہو اور وہ ناقابل برداشت ہو ظلم, اور وہ ثابت کرے عورت اس ظلم کو. یہاں خواتین کہتی ہیں ثابت کرے, ثابت کیوں کرے, تو بھائی کوئی بھی جرم ثابت کرنا پڑتا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہے کیسے ثابت کریں, تو یہ تو دنیا میں ہر جرم ہے. آپ نے مجھ سے ایک لاکھ روپے چوری کر لیے, میں کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہوں چوری کر لی ہے, کورٹ کہے گواہ لے کر آؤ, میں کہوں گواہ نہیں ہے تو کیا مجھے پیسے ہی نہیں ملیں گے؟ کورٹ کہے پہلے یہ تو ثابت ہو کہ وہ ظالم بھی ہے یا نہیں ہے, ہم کوئی وحی تھوڑی نازل ہوتی ہے. تو عورت دلائل سے ثابت کرے گی کہ میں جو شوہر پہ الزام لگا رہی ہوں وہ کیا ہیں, وہ صحیح الزام ہیں, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ہو. اچھا, ظلم بھی اسی نوعیت کا ہو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, پھر چار چار شادیوں کے اختیار کس کو دے دیے؟ مرد کو. تو مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں بھائی. پھر اسلام باتیں کرتا ہے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور عورت جو ہے وہ بیٹی تو گھر کی زینت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. اور انگریزوں کے ہاں دیکھو, مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی فلم آئی جس میں کوئی تھپڑ لگایا نا کسی مرد نے اپنی بیوی کو, تو عورت نے احتجاج کیا کہ تھپڑ کیوں مارا, تو وہ مرد کہہ رہا ہے کہ یہ لندن نہیں ہے, یہ یورپ نہیں ہے جہاں مرد بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اب میسج کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں, محفوظ ہیں, چونکہ پاکستان میں تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں ہم. میسج یہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ تعریف بزبان حال کس کلچر کی ہو رہی ہے؟ انگریزوں کی. یار وہ تو اتنے اچھے ہیں, تو وہ شوہر بیوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں لندن بولا کہ فرانس بولا, مجھے تو وہ ملکوں کے نام سے ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس میں تو لندن, امریکہ, فرانس, جاپان سب ایک ہی جیسے ہیں نا. ابے کیا ہو گیا, آپ لوگ کتنے گننے بنے ہوئے ہو. تو یہ نا ایک پراپر طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے کلچر کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اس میں عورت کا تحفظ ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. وہاں تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے عورت کو. تو اس سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام سارا فیور کس کو دے رہا ہے؟ مرد. میں اس طرح کے جتنی بھی خواتین ہیں نا جن کو یہ خیال ہے کہ اسلام نے ساری سہولتیں کس کو دی ہیں, آدمیوں کو, اور اس کے مقابلے میں وہ گوروں کے کلچر کو ترجیح دیتی ہیں کہ دیکھو وہاں تو انسانوں نے بیٹھ کے قوانین بنائے ہیں, تو اس انسانوں نے جو بیٹھ کے قوانین بنائے, کتنے پیارے قوانین, کہ بھائی طلاق کا حق جیسے مرد کے پاس ہے بالکل اسی طریقے سے عورت کے پاس بھی ہے. جیسے عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, وہاں مرد بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جیسے مرد کو صرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے, جیسے عورت ایک شوہر رکھ سکتی ہے, مرد بھی کتنی بیوی رکھ سکتا ہے؟ ایک. ایکویلٹی کی بیس پر ہے نا, کیسے برابر برابر, بیلنس. اس سے زیادہ کوئی بیلنس ہوگا سوسائٹی میں؟ تو وہ ہوائی دعوے نہیں کرتے مرد اور عورت کے حقوق کی, بلکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عورت کو وہ حقوق دلائے ہیں. تو خوب سمجھ لو, یہ زبانی باتیں ہیں, آپ جب ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، آپ ڈیپ میں جاؤ گے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سارا فیور عورت کو کر رہا ہے، یہ سارے قوانین بنا کے جکڑ کس کو رہا ہے؟ آدمیوں کو جکڑ رہا ہے. کیسے جکڑ رہا ہے؟ اچھا پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دوں. یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو چار کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا. مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت چار کیوں نہیں کر سکتی، تو انہوں نے جواب دیا، اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے. تو میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے، میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ چار شادیوں کو مان رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں. یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے. کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس چار کا اختیار ہے، بلکہ وہ یہ تاویلات کرتے ہیں. جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تاویلات کرتے ہیں، ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے، مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا، تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ چار کی اجازت دی تھی، ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا. تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے. میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے. تو میں ایک خواتین سے سوال کرتا ہوں، دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو چار کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی چار کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا. وہ ٹھیک ہے، وہ ہارمونز وارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا وہ جواب صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹیکنیکل جواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح جواب ہے. ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا کوئی لبرل انٹی کی عورت کو چار کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو میں دیسی جواب، میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت، مرد کو بھی چار بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے؟ چار میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں اور ان چاروں کو بھی اجازت ہے کہ چار میاں رکھ سکتی ہیں، تو چاروں کے چار چار شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو، دیکھو زید نے چار بیویاں رکھی ہیں، اے بی سی ڈی ان بیویوں کے نام ہیں، ایک کا نام اے ہے، دوسری بیوی کا نام بی ہے، تیسری بیوی کا نام سی ہے، چوتھی کا نام ڈی ہے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا، میں تو دیسی آدمی ہوں، دیسی جواب دیتا ہوں میں، لیکن جواب ہے یہ، آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے. زید نے شادی کی، پہلی بیوی کا نام اے، دوسری کا نام بی، تیسری کا نام سی، چوتھی کا نام ڈی. اے نے زید کے علاوہ بھی تین آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو اے بیوی ہے، اے بیوی کے کتنے شوہر ہیں؟ زید کے علاوہ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ الف بے پیتے ٹکر پے، الف بے پے تے، الف بے پے، الف تو یہ زید ہو گیا نا، بے پے تے، تین عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ تین الگ سے ہو گئے. سی کے بھی تین الگ ہو گئے، ڈی کے بھی تین الگ ہو گئے. پھر وہ جو تین تین شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ چار چار بیویاں بھی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہی بے ہوش ہو گئے ہو، آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے، یہ بلاک چین بن جائے گی پوری، ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا، پورا ملک کیا ہوگا، سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا، ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان اے بی سی ڈی چار بیویوں کے تین تین شوہر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تین تین شوہر الگ الگ. پھر ان تین تین جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی چار چار الگ الگ بیوی، تین تین الگ الگ بھی ہیں، ایک تو یہ والی ہو گئی، تین الگ ہوں، پھر ان تین تین کے الگ الگ چار چار میاں بھی ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا، یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا؟ یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے، ان سے ملیے، یہ میری وائف ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف, اور یہ میری سیکنڈ وائف کے پہلے شوہر. جواب درست, از اکول ٹو زیرو. یہ میری پہلی کے چوتھے شوہر ہیں اور یہ میری چوتھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری چوتھی کے پہلے کے تیسرے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار, تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پوسیبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی چار دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی چار شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, چار چار کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو چار کی اجازت دی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد چار چار کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت چار گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک ایک مرد کی چار چار بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے اکلوتے مرد ہوتے, پھر ہم کہتے یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو چار چار ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ ایک ایک ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو چار کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ چار تا تم کر لو گے, میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہے ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. ابے کیوں سمجھ میں نہیں آ. دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں, کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 100,000 عورتیں ہوں اس میں؟ 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 100,000. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 100,000 ہیں تو پھر ہر مرد چار بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد دو بھی نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد چار بیویاں, سارے مرد رکھ لے چار بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی دو شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھی, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی یہ کہ فیملی پلاننگ, دو بچے ہی اچھے, تو اب جس کو دو بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہیں وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد چار کیا دو بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے چار چار بیویاں رکھو, کیا کرو تم چار چار بیویاں, تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد چار کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی, وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں, اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہو ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا. میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4-4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4-4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کو یہ وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4-4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا 4th شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی 4th بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4-4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے 4th کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی 4th بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4-4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جن جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے, نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرد تھے, 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائز کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے, جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبیلیٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا, اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کے عورت پہ ظلم کیا ہے, یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ جس سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں, آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا, 4-4, 4-4, 4-4, وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں, کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مخنجو بھی 3-3, 4-4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ پاگلوں کی بھی 3-3 ہو جاتی ہیں, کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ آٹھویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا آٹھویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے آٹھویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام آٹھویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ تین اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ آٹھویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ آٹھویں پاس سے. اگر سب چار چار کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ آٹھویں بھی ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج ہے نا تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے, بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو چار شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے, حقیقت میں ڈیپ میں جاؤ گے جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو چار پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں, کون کر سکتا ہے چار؟ میرے بھائی ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی یہ جو میں نے کی ہے نا. اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, پیسہ آ گیا نا تو چار چار کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا بھائی میرا, میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب تین رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا, ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریو آ گئی اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا, ورنہ ہم سفید کالر میں گلو, ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے تین رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں شادی میں. میں نے کہا مجھے, اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری چار شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں چار کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے, ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں اب, میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی, اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے, بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو, تو وہ بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے, اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے, رشتہ لینے جب ہم جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے, ہم انگلش کے نا کچھ اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں, اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے, چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے, رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا, پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے لیکن جاتے کس میں تھے, کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں پھر نہیں ملے گا, تو بھرم بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, ٹھیک نا, چائے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے, ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے, لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا, بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو چار چار کی اجازت دے دی تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو, بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے. نہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بے وقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ, پاگل ہیں کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں, ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو. آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے وہ. ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑ پتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی دی انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں, چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے. تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا, اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آ جاؤں ان کے لیے میں, یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں, کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے وہ. تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4-4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے, وہ جائیں گی اوپر. کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا؟ گرائے گا وہ. تو یہ سوال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4-4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4-4؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, ایک بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا ہے بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا. میں دوسری بھی نہیں کر پاتا کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے کہ چار چار شادیوں کے, اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے چار کی اجازت تو دیے لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے, یہ تو زرداری کرے گا چار شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا چار شادیاں, اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا تاری جمیل صاحب کی ہوں گی بھائی, ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے چار اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبدالرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں, اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا, تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ, پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں, تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے, تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی, جب ٹیپ میں جاؤ گے نا ڈیپ میں پتا چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر, اب یورپ میں ہوا کیا ہے مرد کو ایک بیوی کی اجازت اور ایک عورت کو ایک میاں کی, نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے اچھے مردوں پہ ایک عورت کا قبضہ ہو گیا اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے, ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا, وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے اس اچھے کی, چرسی کی ہمیں ایک بیوی بنا دیا, وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے, مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے, چرس مرد زیادہ پیتے ہیں عورتیں زیادہ پیتی ہیں, چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں, شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں, بدکاریوں کا ریشو بے وفائی کا ریشو مرد عورتوں میں زیادہ مردوں میں, مردوں کے سارے مسائل یہ, پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا یہ عورت میں کم ہے مرد میں زیادہ ہے, تو یہ ساری اخلاقی, تو ایک عورت کو اس ایسے مکھنچو کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزت دار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو, تو یہ عورت کے فائدے ہے, تو یورپ میں مرد کو جب ایک کی اجازت دی ہے نا تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق, وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے, اس رائل فیملی کے فلاں خاندان کی تیسری بن جاتے, گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی, جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا شہزادوں پہ بھی کہ تم ایک رکھ سکتے ہو, نتیجہ کیا نکلا ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا, انہوں نے کہا جب ایک رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی, اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی, پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا, جو اوپر لیول کے ہیں وہ دو دو تین سے چار چار کر سکتے ہیں, چار کے بعد پابندی لگا دی بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس جب پیسے اربوں کھربوں روپے کے, اور انہوں نے کہا یار بیوی ہماری ایک, جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا یہ مرد کی نیچر ہے, سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے عورت کی طرف, تو جب پابندی لگی نا اس پہ دوسری شادی پہ تو پھر رائل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی, دوستیاں کتنی ہوں گی سینکڑوں, چار نہیں, دوستیوں میں چار کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے, پھر چار ہزار بھی کم ہے, نتیجہ کیا نکلا عیاشی کس کی بڑی عورت کی یا مردوں کی, ابے بول لو کیا ہو گیا, عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے, آپ جتنے میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاس کر رہے ہو, چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے, کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو, چھپان چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں, چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں, اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے بس گننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بتانا نہیں کسی کو, مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے, وہ شادیوں میں مسئلہ خراب ہوتے ہیں, تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی, 1400 سال پہلے ایسا کام دیے. اور دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے ہوئے ہیں, مرد کو, اب یہ سمجھو یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے فون ہے, میں مثالیں دیسی دیتا ہوں, میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے دیسی. لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممثل لہو, یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہو. تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس یہ موبائل ہے, مجھے ہر وقت اختیار ہے جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں میں, ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں, یہ لے بھائی. تو کیا میں جب چاہوں, اگر اس موبائل کی قیمت, اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل, اگر اس موبائل کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے فار ایگزامپل, کتنی قیمت ہے فرض کریں, کتنی ہے 10 کروڑ, مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں, یہ لے بھائی تیرا ہوا. ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا, اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے اس کا ہو گیا, حالانکہ وہ 20 دفعہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ کہ صرف تم. میں نے کیا کیا, کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ کروڑ 10 کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے تو اس کا ہو جائے گا, یہ قانون بن گیا. لوگوں کے اعتراض ہو رہا ہے, یار کروڑوں کروڑوں کی چیز دو, بس منہ سے بول دو تمہارا ہے تو کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اتنے اختیارات بڑھا دیے, اوف, یہ تو موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دیے آپ نے, اوف اوف اوف. لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں؟ صحیح ہے نا, مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا, جھوٹی موٹی, کتنا میں ڈر رہا ہوں نا. یہ میں نے, یہ آپ کا ہوا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں, لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی, ہیں؟ حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی, ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو؟ یہ تیرا ہوا, یہ پکڑا تیرا ہوا. غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ, حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے, مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا, میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے, قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے, یہ اگر 4 لاکھ کا تھا مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا, 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا, یہ لے بھی 10 روپے, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار, علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے, میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھیں مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں, کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے میرے لیے. ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل, مجھے اس میں فائدہ کیا ہے؟ یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی, لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی, کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا,
میری پگڑی لے لے میں سہراب گوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا, مکان لے لے میں قسطوں پہ خرید لوں گا, زمین لے لے جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے مجھے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو چار شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے, میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 400,000 سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں, اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آٹھویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے نقصان. عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, مولانا طارق جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے, پھر کوئی مدرسے کا طالب علم, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طارق صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 تین طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی, پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں, موبائل کیا کرے گا, اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا, تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ چار چار بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو چار بیویاں, آپ مر گئے تو چار بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی چار بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر چار بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو. فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور چار بیویاں بیوہ ہوتی ہیں, تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے چار کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آئی بھائی ان کو نہیں, موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا, نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں, عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں. وہ ویسے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی میں نے غصے میں دی مفتی صاحب, یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے, تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتا ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو چار شادیوں کے اختیار دے تو دیا, مگر پریکٹیکلی چار چار کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا, تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں, کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا. یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب ہی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا تارج مل صاحب کی جیب میں جاؤں. تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے, ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے, مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے. اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں میں, وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچو گی, کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے, آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا, کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی ہے, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا؟ تو تمنا ہی لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا تاریج مل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا وہ بھی کیا ہو جائیں گی, ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی, آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ ہے, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی, پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم. پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے یہ والا ہے ہٹا دے وہ زیادہ اچھا ہے چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کم تر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا برباد, جیسے کہ کورٹ کے خلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد سے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا, تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا, میں ایسا کروں گا کہ چارجنگ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے جس دن مولانا تارج مل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ. سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی, اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا اس کو پتا ہے, یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, تین برگر لے کر آیا یار چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے چار ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے, ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا. تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا ایسے ہی تھوڑی آ گیا, ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو؟ وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی ماں دادی بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں, مرد کو دے دی ہیں, اور عورت کو کہا تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, عیش کرو. جیسے اس گوجرانوالا کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا, ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں, इसके घर में जो अय्याशी है, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, एक एक बंगला बेगम को दिया हुआ है, एक एक बेगम को। लेकिन अगर उस ताजिर को पता हो कि मेरी बीवी के पास खुला का हक है, जब चाहेगी कोर्ट से खुला ले लेगी, तो वो ताजिर अपनी एक एक बीवी को एक एक बंगला देता? कभी भी नहीं देता। वो कहता यार मैंने दिया, कल पता चला। आप कह सकते हो बीवी वफादार हो तो पता हो, भाई वफाएं चेंज भी हो जाती हैं, कोई किसी के माथे पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। वो कभी भी नहीं करता, वो कहता है टाइम पास जैसे गोरे करते हैं, टाइम पास करो भाई, इतनी वफाओं की जरूरत नहीं है। तो टोटली ये किसके फायदे में जा रही है ये इस्लामी कवानीन? औरत के फायदे में। और ये जो हलाले हलाले के को लोग बदनाम करते हैं ना कि औरत को नुकसान है, यहां भी मर्द का नुकसान है। इतना अट्रैक्टिव चीज औरत को बनाया, मार्केट से शार्ट भी कर दिया। ये पूरा बयान चलाएं तो आधे आधे क्लिप ना बनाए मेरे बयान के, गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद फिर मर्द के इख्तियारात इतने सल्फ किए कि तीन दफा जमान से लफ्ज निकाल दिया, गई औरत, अब नहीं ला सकते तुम दोबारा, इसको दोबारा नहीं ला सकते। तो इसमें भी नुकसान किसका हो रहा है? मर्द का नुकसान हो रहा है। लिहाजा मर्द को बता दिया तलाक के लफ्ज से तो खेलना ही नहीं है। जैसे मुझे कह दिया कि इसको एक दफा दे दिया ना, तो मैं, मुझे अगर पता चला मैंने इसको दे दिया मोबाइल जज्बात में आके, मैं बाकी बहला फुसला के वापस ले लूंगा ना, पीछे पड़ जाऊंगा, अबे भाई यार गलती हो गई। लेकिन इस्लाम ने कहा ये मोबाइल में तो चल जाएगी ये चीज, औरत में नहीं चलेगी, क्योंकि औरत को तलाक के लफ्ज से तकलीफ होती है। इस्लाम ने कहा तीन दफा ये लफ्ज निकाला, अब बहला फुसला के औरत चाहेगी भी तो नहीं ला सकते। इससे क्या होता है, सोसाइटी में तलाक का रेशो जितना होना चाहिए ना, जो वो भी नहीं होता। हमें वो चंद मर्द तो नजर आ रहे हैं जो तीन तलाक में देके रो रहे होते हैं, उनकी बीवियां रो रही होती हैं, ये नजर नहीं आ रहा होता। इनके रोते रोने को देखकर सैकड़ों लोगों ने इबरत पकड़ी है कि तलाक का लफ्ज जबान से नहीं लाना। ये जो हमारी सोसाइटी में तीन तीन तलाकों का रिवाज बढ़ गया, ये अहले हदीसों के फतवों की वजह से बढ़ा है कि तीन एक होती हैं, इसलिए लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। अभी एक तलाक हुई है एक जानने वालों के यहां, मर्द ने धड़ धड़ तीन तलाकें दी, हम पहुंचे, हमने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं यार कुछ नहीं, वो तीन एक ही होती है। हमने कहा कैसे एक होती है? कह रहे हैं यार वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा और अरब के फलाने आलिम ने कहा, फलाने डिम्मा ने कहा, भाई कुरान ने कहा तीन तीन होती है, हदीस ने कहा। तो इन इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो रुजू कर लिया अपनी बात से, लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं इनकी वजह से तलाक सोसाइटी में क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर आप कुरान और सुन्नत बताते, सहाबा बताते, ताबईन बताते और बताते कि तीन के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो हो रही है ना वो भी ना होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ? दो चार लोग रोते पछताते, लेकिन उन दो चार की वजह से दो चार करोड़ों को इबरत हासिल होती है। तो कितने इश्कालात थे जो मैंने जवाब दे रहा था। पहला इश्काल ये कि मर्दों के मजे चार चार करते हैं, दूसरा इश्काल ये कि तलाकों के इख्तियार भी किसके पास हैं, औरतों के, मर्दों के पास हैं, और तीसरा ये कि औरत खुला भी नहीं ले सकती अदालत से, बिल्कुल पाबंद कर दिया। तो सब औरत के फायदे के लिए। इस्लाम मेजोरिटी को देखता है, दो चार औरतों को नहीं देखता। मेजॉरिटी का इसमें फायदा है, क्योंकि दो चार औरतों को इख्तियार दे दिया तो वो इनको किस बेस पे इख्तियार दिया जाए भाई? तो फिर सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा तो फिर तो गया सारा सेटअप बर्बाद हो गया। हां एक इश्काल होता है कि फिर मर्द इसका नाजायज फायदा भी तो उठाते हैं, क्या ख्याल है? मर्द के पास जब डिवोर्स का हक है तो मर्द इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जुल्म करते हैं, ना तलाक देते हैं ना उसको रखते हैं तमीज से। अगर मैं कसम उठा के बोलू ना, आप मुझे बोलोगे पागल हो गए हो मुफ्ती साहब, आप हर बात को चार शादियों पे लेकर आ रहे हो, लेकिन कसम उठा के अगर मैं कहूं ना तो गलत नहीं होगा कि ये भी हमारी सोसाइटी में चार शादियों का रिवाज ना होने की वजह से है। अगर दो तीन शादियों का रिवाज हो, एक तो औरत की वैल्यू मर्द की नजर में क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा मर्द को किसी औरत में खामी नजर आएगी, बर्दाश्त करेगा, उसे पता है अगर इसमें यह खामी है तो दूसरी वाली में यह खामी नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना आसान। अब मर्द की एक है ना, उसको चाहिए सारी खसूसियात उसमें। दूसरी बात यह कि इस नौयत का जुल्म जो वाकई जुल्म है, संगीन नौयत का, उसमें औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि वो अदालत से फस्खे निकाह करा सकती है। खवातीन चाहती है वो संगीन नौयत का जुल्म नहीं भी हो तो भी हमें बस वसीम चूंकि अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा हमें, अब हमें वसीम चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं संगीन नौयत का जुल्म क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि छोटे मोटे जुल्मों पर गुनाह तो मिलता है, मर्द को ताजीर भी लगाई जाएगी, सजा भी दी जाएगी, तलाक इख्तियार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो कहीं औरत कुछ गलत होती है, कहीं मर्द गलत होता है। जैसे औरत गलत है तो इस्लाम ने कहा बर्दाश्त करो ना उसको। नबी ने फरमाया इन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़ईन, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया। फरमाया कि अगर तुम पूरा सीधा करने लग जाओगे तो तलाक ही होगी, कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा उसमें जो खामी है उनको बर्दाश्त करो। इसी तरह इस्लाम औरत को भी कहता है कि मर्द की खामियों को क्या करो, बर्दाश्त करो। آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے, غلط کیا. اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو دو تھپڑ لگا دیں گے, فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے آٹھ آٹھ سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی, آپ ظلم کرتے تھے سو دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, میری ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئے, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اب اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے؟ ابا اما پہ. بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی دس چاچے ہیں دس مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی. او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن طلاق سے روکنے والی بیسیوں اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر ایک, اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا. ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی. تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, دو دو بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالہ فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا دو منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو. میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے, میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے تین چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ, کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا, کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی پچاس سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس؟ اور اس کو بھی طلاق اتنی مشکل ہے, ان کے آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو چار چار کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا. وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر ایک, مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا, صحیح ہے نا. مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے. ہم کہتے ہیں عدالت کھلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی یہ رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں. لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے؟ وسیم. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو اسلام ظلم کر رہا ہے, میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی, اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اب تو یہ ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, اب تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں. شیعہ سنی دو فرقے ہیں. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ پوچھتے ہو نا کہ یہ ہماری بیٹی سنی ہے, آپ کا بیٹا کیا ہے؟ وہ بیٹا جواب میں کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. آپ دے دو گے اپنی بیٹی؟ آپ بولو گے بھائی تو شیعہ ہے سنی ہے کیا ہے تو؟ گرین چینل ہے وائٹ چینل ہے کچھ تو بتا. کہ میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو. آپ بولو گے بھائی تو جا یار, پتا چلا ہم نے اپنی بیٹی دے دی, ہم سنی ہیں, اور تم پتا چلا کہ اس کو امام بارگاہ میں لے جا رہے ہو. دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. پتا چلا جی تم اس کو میلاد میں یہ کر رہے ہو, ہماری بیٹی ہمارا بیٹی ان چیزوں کو مانتی نہیں, تمہارا بیٹا ایسے. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں, گرین چینل کی وائٹ چینل میں شادی ہو گئی, اب وہ میلاد منا رہے ہیں, لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں تو میلاد مناؤ, لڑکی کہہ رہی میں نہیں مانتی قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں, غلط ہیں صحیح ہیں وہ تو بات کی بحث ہوتی ہے نا. ایسے موقع پہ ایسے لوگ جو صبح شام کہتے ہیں نا فرقوں کو نہیں مانتے, وہ بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے فرقہ پوچھیں گے, بتا تیرا تو کس مکتب ہے فکر کا ہے, چاہے وہ نام نہ ہو علامتیں بتا دے. تو کچھ اسکالرز کے دعوے بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہنے کی حد تک, تو اسی طرح کچھ خواتین کے اسلام پہ الزامات کہنے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ کھوکھلے دعوے اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کو اسلام نے عورت کو فائدہ پہنچایا اس. تو یہ مجھے بہت تپا ہوا تھا, میں اس طرح کے جو اعتراضات آ رہے تھے نہیں کرتے چلے جاؤ, دیکھو میں مفتی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, چاہے شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا چار کے بعد. اسلام نہ ہوتا نا تو میری بیوی ایک ہوتی, دوستیاں 4000 لڑکیوں سے ہوتی, ہم تو مجبور ہیں. انگریز ہوتا نا میں, اور یہ شہرت وہرت جو ابھی ملی ہوئی انگریز کو ملتی, بیوی ایک ہوتی اور بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی. انگریز 50 سال میں جا کے شادی کرتا ہے, اس سے پہلے دبا کے وہ عیاشی کرتا ہے. جب بالکل دل بھر جاتا ہے نا اس کو عورتوں سے, وہ کہتا ہے اب تھائی لینڈ جاؤ یار, وہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں, اب ادھر جاؤ دبئی میں جاؤ وہاں الگ ہے. سارے مزے اڑانے کے بعد کہتا ہے ایکچولی انسان کو چاہیے کہ وہ ایک میرڈ لائف گزارے. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, اس کو آپ کہہ رہی ہو کہ اسلام نے دیکھو انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور یار بھائی انگریز اچھے نہیں ہوتے, انگریز اچھے نہیں ہوتے, باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا, ان کے والدین نے کہا پانچویں کر لیں. میں نے کہا پانچویں اسلام میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے اور جو ہے نا دو دو تین تین چار چار کرو تو دلائی بھی دیکھو قرآن سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہے دو دو تین تین چار چار, قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے دو تین چار, یہ دو دو تین تین چار چار دے دے دنا دن دنا دن. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت وال جماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں سنی ہوں. کیونکہ جو لوگ اہل سنت وال جماعت سے خارج ہیں نا, ایک فرقہ ہے باقاعدہ, ان کے ہاں اسی آیت کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ دو دو تین تین چار چار کا مطلب دو دو چار, تین تین چھ اور چار چار آٹھ, آٹھ چھ کتنے ہوتے ہیں 14, اور 14 اور چار 18. یہ باقاعدہ ہے, وہ کہتے ہیں 18 شادیاں جائز ہیں اسلام میں اور وہ کرتے ہیں. تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے بھائی, ہر ایک کے پاس. تو میرے پاس جواب کیا بھائی, میں سنی ہوں, میں چاروں اماموں کو مانتا ہوں, قرآن و حدیث کی وہ تصریح مانوں گا جو کس کی ہے, چاروں اماموں نے کی ہے. تو یہ جواب ہوگا نا, ورنہ اس خاتون کا میں کیا جواب دوں ان کے والدین کو, یہیں قرآن سے جواب دو. میں کہوں صحابہ کا اجماع, کہہ رہے ہیں صحابہ کا اجماع کیا ہوتا ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, کس کو مانتے ہیں ہم قرآن, قرآن دو دو کہاں. اچھا وہ بار بار ان کے والدین مجھے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ چار سے زیادہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں کہ چار چار کر رہے ہیں, دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ چار سے زیادہ بھی جائز ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ پانچویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی, جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی دو بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں فرقہ ہی مینشن کیا جائے گا, بھائی ہم سنی ہیں ٹھیک ہے نا, ہم ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل ان کی تحقیق کو فالو کرتے, ہماری نظر میں یہ برحق لوگ تھے, یہ اہل سنت وال جماعت کے امام ہیں, ان کی نظر میں کتنے ہیں چار ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ایک میں آپ کی بات بعد میں, منعقد نہیں ہوتا پانچواں نکاح کل ادم ہے وہ. متا جو ہے نا متا, شیعہ حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں نا, دلائل ان کے پاس بھی ہیں, صحیح مسلم کی دلیل ہے. اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ, کہیں دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو, پوری بات پہ کلپ چلایا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو پانچویں شادی نے چلو متا کر لو, یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو, اور ٹائم کیا ہے قیامت تک, جب ٹائم تو پھر 10, 20 یا 30 سال, اب ہمیں کیا پتا 30 سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا 40 سال تک کے لیے نکاح کر لو. تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا, اس میں پھر ان کے یہاں چار پانچ کی شرط نہیں ہے, وہ کہتے ہیں متا تو جتنا چاہے کرو. تو میں کیا کہوں گا بھائی, میں سنی ہوں, میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو چاروں اماموں نے کی ہے. وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں. ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی. اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ حوث کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں چینج. تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں. ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے, یہ تحقیق آپ کے ذمے نہیں. یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی ہے. تحقیق, اور ہم نے تحقیق کی ہے, ہمیں اہل سنت والجماعت چاروں اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے, ان کے دلائل ہیں خاندانی, اس لیے ہم بھائی سنی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا پانچواں نہیں ہوتا بھائی, اگر ہوتا ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا, ذرا بھی اس میں کوئی حاشیہ بھی مل جاتا نا. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے. اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا. پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ پانچویں جائز ہوتی ہے اور میرے گھر میں پھر میری چکائی ہوگی. میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ کیا پانچویں کی باتیں شروع کر دی. تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, گھر والوں کو بھی, کہ پانچویں ہوتی نہیں ہے, کوئی کر لے وہ زنا ہے. افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے, لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا, پابند کر دیا, گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نقل کفر کفر نہ باشد, ہم مسلمان نہ ہوتے, تو بیوی آج بھی ایک ہوتی, بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی. ہندو سکھ عیسائی جا کے دیکھو, 50-50 سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں, اس سے پہلے تباہ کے عیاشیاں کرتے ہیں وہ. ہم نے نہیں کی بھائی, ہماری جو بیوی تھی وہی تھی ہماری. کیا خیال ہے, اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, بجلی کا بل بھی, پھر 25,000 روپے بل آیا ہوئے ایک گھر کا, تینوں کا, چاروں کا, گھروں کا ملا کے دیکھو. تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ سے بڑا بیوقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے, کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے. تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی, پھر عیاشی ہوتی, ایک بھی نہ ہوتی بیوی ہماری, ایک بھی بچہ نہ ہوتا. ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہمیں دیسی گھی نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ولاگ اس پر موقوف نہیں ہے. پھر گرل فرینڈ ہوتی, اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں. بیسیوں عورتیں ہوتی ہیں, دے دنا دن. پھر 50 سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے, ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے ایکچولی. اور 55 سال میں پھر ہم ایک رکھتے, گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم, اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے, جب چاہیں طلاق لے لیں, اور اللہ کرے لے لیں. یہ بھی کہتے, کیا خیال ہے, تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے. عورت کو نقصان ہوتا ہے, تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی. اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو, ہم نے چار اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے, بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں, جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ. یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی. وہ تو وہ نہیں کر رہے, ان کی مہربانی ہے, تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل رہے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. جی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, یہ نماز کے بعد سوال کر لیں. اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, یعنی جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں. چلیں, یہ کسی نے سوال پوچھا, اس شخص کو دھوکہ دیا گیا, لڑکی کا رشتہ کیا, پتا چلا لڑکا بعد میں مشرک ہے, بالکل صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے, تو کیا کرے بھائی, نکاح ہوا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اب وہ چھوڑ نہیں رہا, تو ایسے موقع پہ عدالت سے خلع لے لیں, ایک قانونی تحفظ مل جائے گا. عدالتی خلع معتبر تو نہیں ہے, لیکن ایک قانونی تحفظ کے لیے عدالت خلع دے گی. تو ایسے موقع پہ خلع سے کیا اٹھائیں فائدہ, کیونکہ شرعی طور پہ تو نکاح ٹھیک ہی نہیں ہے. چھپکلی کو مارنے سے پہلے 3 مرتبہ پوچھنے کی کچھ نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. چھپکلی مار دو بھائی, پوچھنے کے دوران تو چھپکلی بھاگ جائے گی. دانت گھسوانا جائز ہے, دانتوں کا گھسوانا خوبصورتی کی نیت سے حرام ہے, ناجائز ہے, تغییر خلق اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن اللہ المتفلجات, جو عورتیں اپنے دانتوں کو گھسائی کر کے ان کے درمیان گیپ پیدا کرتی ہیں, ان پر اللہ کی لعنت, کیونکہ جیسے اللہ نے دانت دیے آپ کو ویسے ہی رکھنے پڑیں گے. بلکہ پورا باڈی جس طرح اللہ نے بنائی ہے اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے, جو اللہ نے بنا دی. ہاں اسی منہ کو آپ صابن سے دھو سکتے ہو, پھر بھی نور نہ آئے سرف سے دھو لو, پھر بھی نور نہ آئے ڈیٹول سے دھو لو, پھر بھی نور نہ آئے تیزاب سے دھو لو. اس کے علاوہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسکن ہی چینج کروا لو آپ اپنی. آپ کی ناک اچھی نہیں لگ رہی, موٹی ناک ہے, برداشت کرو. پتلی ناک ہے, کوئی موٹی ناک کا ہے کوئی پتلی ناک کا. ہاں اتنا عیب اگر جسم میں پیدا ہو کسی کے، چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں، جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کے دانت بالکل ہی ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں ان کو آپریٹ کر کے یا کسی طریقے سے پیچھے لے جانا یہ جائز ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا ایکسیڈنٹ میں آپ کی سیٹنگ قدرتی جو تھی وہ چینج ہو گئی، تو اس کو پلاسٹک سرجری کر کے یا آپریٹ کر کے پرانی کنڈیشن پہ لے آنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو اتنا تو جائز ہے. زینت کے لیے آپ نے ڈینٹنگ، جیسے آج کل لڑکیاں پلاسٹک سرجری کروا رہی ہیں اور ایکٹروں میں تو بہت ہے، یہ تو جائز نہیں ہے بھائی. یہ جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہی رہو بس، اس میں آپ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ زینت اتنی جائز ہے کہ ڈینٹنگ، وہ ڈسٹیمپر کر لیا، پاؤڈر لگا لیا، لپسٹک لگا لی. اب یہ کہ لپس موٹے تھے آپ نے باریک کروا لیے، باریک تھے موٹے کروا لیے، یہ اللہ کی تخلیق میں کیا ہے؟ تغیر ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. مرتضیٰ پیری مریدی کا یہ پہلے ایک اہم سوال آیا تھا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ میں پڑھ لوں. یہ وہ ایک اہم سوال میری نظر سے گزرا تھا. آئیے، کسی نے سوال پوچھا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عالم نہیں تھے، کسی مدرسے سے بھی نہیں پڑھے تھے، پھر بھی اتنا دین کا کام کیا جتنا ہمارے کسی اکابر علماء نے نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا کام کر رہا ہے اتنا مؤثر، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت زیادہ غلو کیا ہے یہ کہنا کہ ہمارے اکابر میں کسی نے اتنا دینی کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفرت بھی اعتدال سے ہٹ کے اور عقیدت بھی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. یہ بعض لوگ نا اپنے بڑوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے اکابر ہیں جن کے ایسے ایسے خدمات ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ ایک محدود کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کا بہت کام کیا، لیکن یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کیا یا جتنا انہوں نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. بعض لوگوں کا کام عوام میں ہوتا ہے بہت، جیسے میرا کام پبلک میں ہے. اب میں کہوں جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں دوسرے علماء نہیں کر رہے، یہ جھوٹ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. کیونکہ میں مدرسوں میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھ کے جو علمی کام ہو رہا ہے جن علماء کا، ایسے ایسے مشکل مشکل تحقیقی کام وہ کر رہے ہیں، کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک صلاحیت چاہیے، ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے، اور انتہائی کم تنخواہوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ ریسرچ سینٹر میں نہ ہو، وہ یہ کام چھوڑ دے تو آگے آپ. میں آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو، ایک کینسر کا ڈاکٹر آیا، دھڑا دھڑ بیسوں ہزاروں مریضوں کا اس نے علاج کیا، اور سب ہسپتالوں میں وزٹ کر رہا ہے، یوٹیوب پہ اس کے کلپ آ رہے ہیں. اب آپ کو کینسر کا یہ ڈاکٹر جتنا کینسر کا علاج کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا، تو وہ ڈاکٹر کہے گا بھائی میں عوام میں ہوں، لیکن جو لندن کے مرکز میں جو کینسر کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے نا، صبح شام کینسر پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی ریسرچیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یا ہمارے جو ٹیچرز ہیں جس سے میں نے پڑھا ہے، وہ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو وہ محنت نہ کرتے تو ہم پیدا نہ ہوتے. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے بھی کوئی تفسیروں کا مطالعہ کرتے تھے نا، وہ تفسیریں کس کی لکھی ہوئی تھیں؟ وہ تو علماء کی لکھی ہوئی تھی ساری تفسیریں، اور وہ بتاتے بھی تھے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے خاندانی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، علماء سے کٹایا نہیں ہے لوگوں کو. آج جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو عالم نہیں ہیں، ان کا وے آف ٹاکنگ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے تو علماء کی خدمات کا اعتراف کیا، بر صغیر کے علماء نے کیا کیا خدمات کی ہیں. پھر وہ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، جن اردو تفسیروں کو وہ دیکھتے تھے، وہ تو ساری بر صغیر کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں. وہ انہوں نے بیان القرآن کا بھی حوالہ دیا جو مولانا شفیع تھانوی کا لکھا ہوا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی حوالہ دیا. تو وہ تو اگر یہ علماء کتابیں نہ لکھتے تفسیر کی اتنی محنت کر کے، تو وہ درس بھی نہیں دے سکتے تھے. تو یوں کہا جائے گا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کی ہے، یہ دعویٰ، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ عوام میں نہیں ہوتے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ عوام میں ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گوجرانوالا میں ہوتے تھے، 20 سال انہوں نے تفسیر کا لیکچر دیا ہے، اور بہت ہی علمی لیکچر ہوتا تھا ان کا، لیکن میڈیا پہ نہیں ہے. اور 20 دفعہ انہوں نے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ختم کروایا، اور وہ ایسا ان کا لیکچر ہوتا تھا کہ ایک ایک جب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا تحقیقی، کوئی بھی جب کسی مسئلے پہ تحقیق کرتے ہیں، تو ایک صفحہ لکھنے میں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کم از کم 2-3 مہینے لگے ہوں گے, اس میں اتنی ریسرچ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ تو اب یوٹیوب کی دنیا میں اور سوشل اور انٹرنیٹ کے ذریعے کتابوں کا مواد ہمارے پاس آ گیا, اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کو جب کوئی حوالہ دیا نا کتاب, پتا چلا یہ کتاب ترکی کے فلاں مکتبے میں ہے, بندے کو بھیجا جہاز کا ٹکٹ کرا کے, ترکی کے فلاں مکتبے میں لائبریری میں جا, یہ کتاب کھول پڑھ, یہ ہے یا نہیں ہے, اور صفحہ نمبر مجھے بتاؤ فون پہ. اس طرح ان کے ایک ایک صفحے پر درجنوں کتابوں کے حوالے ہوتے تھے, اور ہر حوالے میں یہ کام کرتے تھے وہ. ایک صفحہ لکھنے میں کتنی محنت ہوئی ہوگی. آج ہم ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک کتاب دھڑ 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 ہم کھول کے کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اب میں اگر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب پڑھوں اور میں یہاں رپورٹ پیش کر دوں اور اپنے نام سے تحقیق پیش کر دوں, آج کل یہ خیانتیں بھی بہت ہو رہی ہیں, تحقیق کسی کی ہوتی ہے نام کوئی اور, اب میں پیش کر دوں, لوگ کہیں گے مولانا طارق مسعود صاحب سے اللہ نے جو کام لیا ہے نا وہ کسی سے نہیں لیا, وہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. تو یہ بات آپ تو کہو گے, لیکن جس سے لے رہا ہے نا وہ کہے گا بیٹا ایسا نہیں ہے, صحیح ہے نا, ہم نے ان کی کتاب سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. تو یہ جتنے مناظر آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, جو چیلنج اور یہ اور وہ, ان کی اپنی تو 5 روپے کی تحقیق نہیں ہوتی, 5 روپے کی. یہ ساری دوسروں کی کتابوں کی سے تحقیقات چوری کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسرے نے جو غلطی کی ہوتی ہے نا, یہ وہ غلطیاں کر رہے. 20 رکعت تراوی پہ ایک کلپ ہے, ایک ضعیف حدیث کسی نے پیش کی 8 رکعت تراوی پہ, اور دعویٰ کیا گولڈن سند ہے, گولڈن, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ ضعیف سند ہے, گولڈن تو بہت دور کی بات ہے, وہ سلور کی سند بھی نہیں ہے, گولڈن کی کہاں سے ہوگی. تو وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ جس نے 8 رکعت تراوی پہ کتاب لکھی ہے نا, میں نام نہیں لوں گا جس کی کتاب, اور وہ پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں, لیکن میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. کہا 8 رکعت تراوی پہ گولڈن سند, وہ اپنی تحقیق نہیں ہے, وہ جس بیچارے نے لکھی تھی 8 رکعت تراوی پہ, اس کو غلطی ہو گئی تھی گولڈن سند کہنے میں, اس نے گولڈن لکھ دی, یوٹیوب پہ کہنے والے نے بھی گولڈن کہہ کے پارسل کر دی. تو یہ آج کل کے اسکالرز کی تحقیقات ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ گولڈن چلا رہا ہے, حالانکہ نا گوش ضعیف سند ہے, مسترب ہے, اس کو بڑے بڑے محدثین نے ضعیف قرار دیا. اچھا, میں نے چونکہ 8 رکعت تراوی پہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں نا, تو میں پھر وہ سمجھ جاتا ہوں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جس نے 8 رکعت تراوی پہ کتاب لکھی, اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ بل اتفاق کی حدیث صحیح ہے. تو جس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا, اس نے کہا بل اتفاق کی حدیث کیا ہے, پھینکنے کی حد ہوتی ہے یار. لیکن لوگ کہیں گے اس کی تحقیق دیکھو یار, خاندانی. حالانکہ تحقیق کس کی ہے, جس کی ہے اس بیچارے کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. تو یہ فیصلہ عوام کے لیے کہ کون دین کی خدمت زیادہ کر رہا ہے, کون کم کر رہا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں خاموشی اختیار کیا کرو, یہ کہو فلاں سے اللہ نے دین کی بہت خدمت لی ہے, بس. اس سے آگے بڑھ کے دوسروں کی نفی کرنا شروع کر دینا, فلاں سے نہیں لے رہا, فلاں سے نہیں لے رہا, یہ نیگیٹیوٹی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی تو پازیٹو بات ہی یہی تھی کہ وہ علماء کا حوالہ بھی دیتے تھے. میں نے ان کا جب پہلا لیکچر سنا, میں ان سے بڑا متاثر ہوا. انہوں نے کہا میں باقاعدہ عالم نہیں ہوں اور میں صرف و نحو میں ماہر نہیں ہوں, عربی گرامر. میں نے کہا یار ان کے ایک نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے لیکچر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنی نفی کر دی کہ مجھے عربی گرامر میں زیادہ مہارت نہیں ہے, اور بتا دیا کہ میں تفسیروں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. لیکن ان کا وے آف, پھر وہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے, سوال پیدا ہوتا ہے نا, کہ جب وہ تو دوسری کتابوں سے تحقیق کر کے پیش کر رہے تھے. دو وجہ سے, ایک تو اس لیے ہو گئے کہ ان کا بولنے کا انداز بڑا جاندار تھا, نمبر دو ان کے پاس دنیا کی نالج بھی بہت تھی. آسانی ہوتی ہے جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے نا, قرآن کی آیتیں پھر وہ زمانے پر فٹ کرتا ہے. تو تفسیریں تو وہ علماء ہی کی پڑھتے تھے جنہوں نے محنتیں کر کے تفسیریں لکھی ہیں. اور تیسرا اخلاص بھی, بہت ساری چیزیں, اور چوتھی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو لیکن انہوں نے کبھی دوسروں کی نفی نہیں کی, بلکہ احترام کرتے تھے. تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا جملہ نہ کہا کریں. بڑے بڑے علماء ان سے بڑے پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے ان سے بیسیوں کو نہ زیادہ کام کیا ہے. تو کام علماء کے سامنے ہے, عوام کے سامنے نہیں ہے. علماء جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا بہت کام ہے, تبھی وہ علماء علماء بھی ہیں. وہ نہ ہوتے تو علماء بھی بیگ, ہم بھی اگر یہ بڑے بڑے علاموں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی تو میرا ایک ایسا چینل ہوتا کہ میں اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھا ہوتا. کیونکہ میں نے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں, ہر ایک کے دلائل پڑھے ہیں, تو مجھے پتا ہے بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بڑے بڑے فنٹر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ ان کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ.
اچھا بھائی مفتی صاحب پیری مریدی کیا چیز ہے؟ مرید ہونا ضروری ہوتا ہے، شیخ اور بیت ہونا، پیری مریدی ایک ہی چیز ہے کیا؟ دیکھو اس میں بھی دو انتہائیں ہیں، ایک طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے، اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دوسری طرف ایک غلو یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ، سب دو نمبر ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں. یہ دو کیا ہیں؟ انتہائیں. کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں انٹرویو میں، میں نے یہ الفاظ کہے، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے، کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے؟ جنتی. تو وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے. اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو، آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو؟ فالو. میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا. اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی، جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے. چاروں اماموں کا اختلاف ہے اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں. حرم میں جو چار مسلح تھے نا، 400 سال چار مسلح رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی چار میں سمجھی جاتی تھی، وہ چار مسلحوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا، تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی. بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ چار مسلح نہیں ہونے چاہیے، مسلح ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں نا چار مسلح 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی، تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا. بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ چار مسلح جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا لے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز دو دفعہ ہو یا تین دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن چار مسلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے چار ہی نمائندے تھے، پانچواں کوئی نہیں تھا. تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے. برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت. اس کی میں نے علامتیں بتائی، حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا. یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو چار امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں. دو ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو چاروں اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ. صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے. حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے چار مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو چار مسلح تھے کہ وہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا. تو میں اکثر سوال تو پانچواں کیوں نہیں تھا بھائی 400 سال سے، پانچویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ پانچواں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، پانچواں تھا ہی نہیں. امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان چاروں میں بند ہے. سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان چاروں میں ہے. ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں. تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے. تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی، یہ ہم سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے، امت کی سوچ غلط نہیں ہے، یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں, پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے. بھائی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے, آپ کریں تو صحیح چیلنج, کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں. لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے. ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے, پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے, اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں. پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا. اور ہندوستان میں تو 150-200 سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں. اچھا خیر, اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے. جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں مفتیان کرام پرانے, صدیوں تک سب کا, چاروں اماموں کا بھی یہی فتویٰ, ان کے شاگردوں کا بھی, شاگردوں کا بھی. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حضرات کہ اجماع کیسے, ہم تو نہیں مانتے اس کو, ہم تو نہیں مانتے. بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا, اب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب امت نے جو فتویٰ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, وہ پوری امت نے غلط فتویٰ دے دیا. تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے, آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے. اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے. اور کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو پھر عورت کے صفا مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی. حدیثوں میں تو ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں صفا مروہ پہ؟ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی, قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں, ہم کہے بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے, میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے بات میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے, عورت حج عمرے میں دوڑے گی صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ, وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی؟ چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے. بھائی ہم تو نبی کے قول کو, نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حاجرہ تو عورت تھیں, وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں, وہ چلی تھوڑی تھیں. تو آپ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز. یہ تو اب شروع کیا سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا. آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو, وہ بتا دے گا ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرح پڑتی تھیں سمٹ کے. یہ تو بعد میں فتویٰ آیا ہے. امام شافی کے دور کا سعودیہ جو تھا نا مکہ, اس میں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. امام احمد کے دور کا جو مکہ مدینہ تھا اس میں عورتیں سمٹ کے, تبھی امام احمد کا فتویٰ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اور امام احمد چھوٹے شخص نہیں ہے, امام بخاری کے استاد ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو, ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم میں, عورتوں کے لیے ہم میں ایک نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو چلو. تو میں اہل حدیث کو جواب دیں گے, حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. وہاں آپ کہتے ہو ہم نبی کی حدیث مانیں گے, صحابی کی یا تابعی کی بات نہیں مانیں گے. اور دوسری بات, یہ حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے. سبھی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح سند, انہوں نے تو لکھا اگر بالفرض صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لیے نبی کا قول حجت ہے, عائشہ کا قول حجت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ البانی کو آپ کس بات پہ جواب دو گے؟ یہی جواب دو گے, حضرت آپ نئے نئے مسائل امت میں لے کر آ رہے ہو, ساری دنیا کی ساری عورتیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, دوڑتی نہیں آئی ہیں. اب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملے, کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملے, یہ ساری امت کی عورتوں کا چلنا خود اس کی علامت ہے کہ یہی برحق ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چاروں اماموں کا مذہب ہے نا, یہ دو چار دن نہیں صدیوں چلا ہے. 20 رکعت تراوی پوری امت صدیوں پڑھتی رہی ہے. صدیوں تک امت میں ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں کسی مسجد میں 8 رکعتیں نہیں ہوئی ہیں. صدیوں تک اچانک 8 رکعتوں والی حدیث آ گئی. تو یہ 8 رکعتوں والی امام مالک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ امام شافی کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں, ان کو تو بخاری کی حدیثیں آپ سے زیادہ آتی تھیں, ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ان سب نے بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث کو تراوی کی نماز پہ فٹ کیا ہی نہیں ہے. وہ آپ فٹ کر رہے ہو, آپ غلطی کر رہے ہو. جو تہجد کی نماز ہے 8 رکعت والی, اس کو آپ زبردستی کس پہ فٹ کر رہے ہو؟ تراوی فٹ کر رہے ہو, اور پھر گولڈن سند بھی کہہ رہے ہو اس کو. کمال کی بات ہے یار. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, تو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ساری امت ایک غلط مسئلے پہ جمع ہو جائے, سمجھتے ہو؟ اور امت سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں, شیعہ اس میں داخل نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرقہ ناجیہ کی, جو 73 میں ایک فرقہ ہوگا. وہ فرقہ ہے جس کو نبی نے فرمایا جو مجھے اور صحابہ کو مانے. شیعہ حضرات زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے سوائے اہل بیت کے. اب ان کا جو مذہب ہے وہ جانے, وہ اپنے مسلک پہ. میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں آپ. لیکن آپ کو اپنا کانسیپٹ تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ سنی ہو تو پھر آپ کو چاروں مکاتب فکر میں سے کسی کو فالو کرنا پڑے گا. ایسا فتویٰ جو چاروں سے باہر ہو تو وہ پھر اجماع امتی سے آؤٹ ہو جاؤ گے آپ, کیونکہ امت صدیوں تک انہی پہ جمع رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو امت سے آؤٹ ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی وہ تشریح, پھر وہ غامدی صاحب کی تشریح کہلائے گی بھائی. وہ غامدی صاحب مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں, ایکچولی قرآن کا یہ مطلب. وہ بھائی جان بس کرو یار, ہمیں وہ تشریح بتاؤ جو امت نے جس کو مانا ہے. غامدی صاحب فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کا وہ نہیں, میں ایکچولی میں تو قرآن و حدیث کو مانوں گا. اچھا پھر وہ ایک آنکھ سے, ایسے جتنے اسکالرز ہیں یہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں, دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں. وہ تمام آیات اور احادیث جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں وہ بالکل بند. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. اور جو ان کے فیور میں جا رہی ہوتی وہاں کیا ہوتی ہے؟ کھلی. وہ تمام روایات جو ان کے, اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی 9 سال میں, بخاری کی حدیث ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے, تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کر کرا کے. ارے بھائی آپ وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لاجک, آپ کی عقلی لاجک ہے, وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. اور وجہ کیا ہے؟ جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ 9 سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ پوسیبل ہی نہیں ہے. لہذا غامدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ 16 سال یا 17 سال عمر تھی. حالانکہ غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا, وہ کہے گا 50 سال کے مرد کی شادی 16 سال کی لڑکی سے ہو وہ بھی کیا ہے, وہ اس پہ کون سا کب وہ مطمئن ہو جائے گا؟ تو بہتر ہے کہ ان کو اعتراض کرنے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا, تبھی عربوں نے, مشرکین مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اعتراض کیا. کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں اور بہت سارے اعتراضات کیے. حضرت عائشہ سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا, یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں نا, ایک آنکھ بند کرتے ہیں دوسری کیا کر لیتے ہیں, کھول لیتے ہیں, بس اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر والے پی جے پی رہے ہوتے ہیں. میجورٹی جو اسکالرز یوٹیوب پہ ان کا یہی حال ہے, میجورٹی. رفع الیدین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہیں, نہ کرنے والی ضعیف 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 ضعیف. اور دوسری طرف بھی غلو ہوتا ہے, بعض ہمارے والے بھی خالی ہیں. مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, ہمارا مناظر تھا, اس نے اہل حدیث کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے ثقہ راوی کو ضعیف قرار دے دیا. میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, عوام تو خوش ہو جائے گی, عوام کہے گی دیکھو اس ضعیف کے حوالے دے دیے, حوالے دے دیے. حالانکہ وہ حوالے تو دیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ راوی محدثین اس کو ضعیف نہیں مانتے. محدثین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا انہوں نے زیادتی کی ہے. اب یہ اس مناظر کو پتا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا, لہذا وہ ہمارا والا مناظر بیوقوف بنا رہا ہے. تو وہ والے بھی بناتے ہیں بیوقوف, اہل حدیث بھی بناتے ہیں, ہمارے والے بھی بناتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی بناتے. ایسا نہ کوئی مناظر کہ آپ نے مجھے بیوقوف کہا ہے, بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے, اس لیے جو صحیح علماء ہیں ان پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے اندھی تقلید شروع کر دو, کرنی آپ نے تقلید ہی ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو جس کو منہ اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا, اور تقلید علی وجہ البصیرہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو, دیکھو اس میں دلائل کا عنصر کتنا ہے, اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے, ٹکراؤ تو نہیں ہے, اس کا خود کیسا عمل ہے, اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ورنہ دلائل کی دنیا میں بیوقوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں جو میں نے بھی بتایا. خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو, میں نے کہا کیسے کر لوں, میری تو چار ہو گئی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہے مسنا و ثلاث و رباع, دو دو تین تین چار چار, دو دو چار ہو گئے, تین تین چھ ہو گئے, اور چار چار آٹھ ہو گئے, ٹوٹل ہو گئے 18. تو 18 شادیاں. اور بعض اسکالر ایسے ہیں, ایک فرقہ ہے باقاعدہ جو کہتے ہیں 18 شادیاں بھی جائز ہے. تو سعودی عرب کے نا کسی کوئی گاؤں دیہات تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے نا پاکستان آئے, پوری فیملی تھی. تو ان کو پتا چلا جی مولوی صاحب ہیں, بیان بیان کرتے ہیں, تو وہ ہمارے گھر بھی آ گئے پوری فیملی. وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا, کسی گاؤں میں تھا. اچھا میری تین وائف تھیں اس وقت, تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا, تو گھر والوں نے بتا دیا بھائی تین ہیں, دو تھیں میرے اس وقت, میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں, تین دو, تو دو تھیں. تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے؟ انہوں نے بھائی چار سے زیادہ کوئی جات نہیں. تو وہ خاتون اس کو سمجھا رہی تھی کہ بھائی ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے, ہمارے ہاں تو 16 16 17 17 بیویاں رکھتے ہیں لوگ, اور جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا لے بھائی. پھر وہ خاتون نے پردہ کیا, میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں, میں نے کہا یہ کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ, کوئی گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہات کا. تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے قائل, اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے؟ امت کا اجماع کے خلاف. حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی 10 بیویاں تھیں, جب وہ اسلام لائے تو آپ نے فرمایا 4 رکھو باقی کو چھوڑ دو, حدیث میں بھی ہے, اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے. اور چومی رپوائی تو پیر مریدی پہ میں بات کر رہا تھا. تو دو قسم کے مبالغے, ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں, ونس اپون اے ٹائم بزرگ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے. اور ایک یہ کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا, ٹھیک ہے نا, ایسا بنا لیا کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی, تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر ایک علم بھی کامل ہو اس کے پاس, نمبر دو تقویٰ ہو, نمبر تین آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے فائدہ. بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں, تقویٰ علم, آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا, مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ. تو مناسبت بھی ہے, علم بھی ہے, تقویٰ بھی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ اندھی تقلید نہیں ہے, بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے. 100% تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا, غالب گمان ہی ہو سکتا ہے نا. نیک بھی ہے, علم بھی ہے, اور کیا ہے, میری اصلاح بھی کر سکتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا. آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے, مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے, تاکہ میں کیا بن جاؤں, انسان کا بچہ. مجھ سے میں کوشش کروں گا گناہ چھوڑنے کی, پہلے خود کوشش, نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے چھڑوا دیں, کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں, پھر وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا, جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں, حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو وہابیوں کے, جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی, ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت کا امام سمجھتے ہیں, لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیر و مرشد کے قائل ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے اہل حدیث بیعت تھے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیعت ہوئے, آ کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے. بہت سے اہل حدیث میرے سے بھی تعلق ہے ان کا, مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کا مسئلہ ہی ہم سے کیا ہے, اختلاف ہے. تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی, ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نا پھرتے رہو گے. تو نہ جاہل کو پیر بناؤ, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا, پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانی علاج سے, جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا, نہ آپ کے مسائل لمٹائے گا, وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے, اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا, دنیا کی محبت نکالنا, دنیا کا مسافر خانہ ہونا, یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا, آپ سے برائیاں چھڑوانا, نیکیوں پہ آپ کو لانا, یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے, کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے, نہ 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 نہ, بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا, انہوں نے اس کو, کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو, اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو, کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقوی یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو, تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت, چونکہ میں نیک ہوں, میرے پاس علم بھی بہت ہے, تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو, یہ خود آپ کے دو نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو, اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو, سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت کو فالو نہ کرتا ہو, اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو, ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے, وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں, سمجھ رہے یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے. دو چار ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں, سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک, ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا. تو سارے علماء کسی کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علماء کو اعتماد نہیں ہوتا, علماء خود بھی تو دو قسم کے, حق اہل حق علماء, باطل علماء, مولوی بھی تو ایک نمبر بھی ہیں, دو نمبر بھی ہیں. تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی ہوئی ہو, اعتماد ہو, اس کے خلاف کوئی ایسا معتبر علماء کا فتویٰ نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے. تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیعت ہونے کے بہت فائدے ہیں. دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا. اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیعت ہوا پتا ہے؟ پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے. ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. پتا چلا جی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب کے استاد ہیں, انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں. اچھا اصلاح میں اور اللہ اللہ میں کون کس کس کو شیخ ہیں, پتا چلا حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو خلافت دی ہے اور فلاں بزرگ ان کو. جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں. اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں, باقی مفتی شفیع صاحب بھی غلط تھے, تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, اور فلانے بھی غلط, میں کہتا آپ کیا ہیں پھر؟ ٹھیک ہے نا, مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے؟
کہتے میری بات دلیل سے ہوتی ہے, باقی سارے کیا بیچ رہے تھے, منجن بیچ رہے تھے. تو بیوقوف تو متاثر ہو جاتا, میں کم از کم اتنا بیوقوف نہیں ہوں. میں جب حضرت کے ہاتھ سے بیعت ہونے کے لیے گیا, سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا, وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوی میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوی میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں, یہ اشکالات تو ہوئے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے. علماء جو ان سے پہلے علماء تھے, یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے, اسلام تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا؟ پتا چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں, 8 سال شاگرد رہے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے, مجلس تحقیق میں. تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلایا جاتا ہے, بیٹھتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, جو علماء کا سلسلہ چلا رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے. پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ, اگر میں بیعت نہ ہوتا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے. میں جو تقریب کاری کا کام کرتا نا قرآن و سنت کے نام پہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ, اور حوالے دینے بھی آتے ہیں. پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا آپ لوگوں کو, آپ بھول جاتے. لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا, اور اب تک بیعت ہوں. وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں, آپ نے بیان میں غلط بولا ہے رجوع کرو اس سے. تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبیہ کرنے والا؟ اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم. کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے, پھر ہم کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط. لوگ کہتے یار بس الفلاحیہ ہی ٹھیک ہے, اور بیوقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں. میرا ایک مجمع ہوتا اور میرے سبسکرائبر 4 ملین نہیں ہوتے, 10 ملین ہوتے. کیونکہ نہیں لائے گا نا جب مارکیٹ میں تو چلے گی بہت. میں تو پرانی لا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ابا کی اطاعت کرو, بہو کو چاہیے ساس کی خدمت کرے. یہ سب پرانے قصے ہیں. اسکالر وہ چلے گا جو کہے گا بہو کو چاہیے ساس کی خدمت نہ کرے, اس کا کلپ ایک دم دنادن ملین تک جائے گا. کلپ اس کا چلے گا جو کہے گا بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں, بیوی پر لازم ہے کہ کیا کرے, کیونکہ سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی کیا کرے بھائی, خدمت کرے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے وہی بات کی جو سارے کر رہے ہیں, چل نہیں رہا وہ کلپ. لیکن اگر میں کہوں کوئی بیوی شیوی پر لازم نہیں ہے, اور جب بیوی تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہے تو تم پہ بھی لازم ہے اس کی ماں کی, اس کے گھر جا کے خدمت کیا کرو, آفس مت جایا کرو. تو چلتا مارکیٹ میں, لوگ کہتے ہیں یہ ہے. اور پھر ایک اور بات میں جب کرتا نا تو میں 20 ملین تو کراس کر چکا ہوتا. میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہے, 2 نمبر غلط. دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, سب دکانیں چل رہی ہیں اور یہ سب غلط. اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا, پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. باتیں بڑی بڑی ایک دم ویسٹریم اوپر کی باتیں نا, آسمانوں کی بات, سائنس کی باتیں, اور دے دنا دن ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں. کیونکہ ہم تو اردو ہماری مدر لینگویج, ہمیں تو اردو سے عشق ہے بھائی, تو ہم تو ایسی ٹھیک دنادن اردو بولتے. ابھی تو ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر غلطی نہ ہو جائے, ادھر غلطی نہ ہو جائے, مبالغہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ابا کے حقوق اتنے بیان ہو جائیں کہ بیٹوں کے حقوق ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں شارٹ, شوہر کے اتنے حقوق نہ ہو جائیں کہ وہ بیویاں پہ ظلم شروع ہو جائے, اور بیوی کے اتنے نہ ہو جائیں کہ شوہر پہ. تو بیلنس لے کے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی. تو چینل اس کا چلتا ہے جو 1 نمبر کا کیا ہو, پھینکو. بغیر پھینکے 4 ملین تک چلا جانا نا, یہ آپ کو بتاؤں بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. سمجھتے نہیں ہیں بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. اچھا بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ویورز نہیں ہیں چینلوں پہ. ٹھیک ہے نا, ایک ایک کلپ پہ 20,000-30,000 آتے ہیں اور بعضوں کے 1-1 ملین آ جاتے ہیں. دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ, بس یہ میں کر کے آپ کو سوال کا موقع. ہمارے ویورز کیا ہیں, ایک ایک کلپ میرا 20 چینل چلا رہے ہوتے ہیں, ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ. تبھی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے, ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں نا سب کو پتا ہوتا ہے. پوری دنیا کو, امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں.
پوری دنیا کو. حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں چار شادیوں والے کلپ کے ایک چینل پہ؟ ویورز تو میرا خیال ہے 1,00,000 ہوں گے بمشکل, پتا 1 لوگوں کو ہوگا. اس کا مطلب یہ کیسے پتا چل گیا بھائی ویورز دے دنا دن. میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں گیا ہوں, ناروے گیا ہوں, بریانی والی مسالے والی بریانی, سویڈن گیا مسالے والی بریانی, جرمنی گیا مسالے والی بریانی. ابے کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہو؟ مفتی صاحب آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے. میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی, تو ویورز کتنے تھے 40,000-50,000 ہوں گے. ابے تو ساری دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا کیا ہے ویورز کیا ہیں؟ پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک چینل نے, اس نے انڈیا میں 20 چینل نشر کر دیا. ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے, ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوا نا کہ اچھا. اور کیا چائے دنیا میں جہاں, آج میں نے کہا یار چائے بنا کے لا, وہ زہر بنا کے لے آیا. میں نے ایک بندے سے بولا چائے بنا کے لا, وہ زہر اتنی کڑک بنا دی. کہہ رہے آپ کڑک چائے پیتے ہو. ابے میں نے کہا اتنی بھی کڑک نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا میں کڑک چائے پیتا ہوں بھائی؟ جب چائے میں نے چھوڑ دی تھی پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ چائے چھوڑ دی ہے. حالانکہ چائے والے کلپ پہ ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچیں. اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے. اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ گرد, اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دو چار ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں. وہ بہت اہمیت کے ساتھ. ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا, وہ 4 ملین چلا گیا. اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کتنے گردوں کے مریض ہیں, کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مصاحب نے علاج بتایا, جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا. ایک بہت ہی سطحی سی بات کی ہے اس نے. لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا وہ. یعنی کہ اس میں گردوں کا نام ہے, میں کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے, اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں, ایویں بس چل پڑی وہ بات. تو ہر بات میں دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. بعض تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے. میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں نا. مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں, ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ بیان سنا کرو. کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہو تو اردو میں بیان کرنا. کہہ رہے میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان فلسطینی. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں وہاں وہ بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہے. یہ اس عربی کو کہا انہوں نے, یہ ہمارے علاقے کے آدمی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ویورز دیکھو گے تو ایسے نہیں ملیں گے, ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز. لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے ویورز کا, شو بازی کے لیے تھوڑی بتا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کیش کرا رہے تھے اتنے ویورز اتنے ویورز. اور دوسری بات یہ کہ پازیٹو بات کر کے اتنے ویورز لینا بہت مشکل ہے. نیگیٹو بات کر کے تو دے دنا دن. ٹھیک ہے نا. الٹی الٹی باتیں پھینکتے رہو پھر تو ویورز ہی ویورز ہیں. مثال کے طور پر یہ ولاگر کیا کرتے ہیں, لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو میں بیٹھا ہوا. اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے؟ بولو نا. زیادہ ہوں گے یار, دیسی گھی سے تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں. اب وہ فخر کرے مفتی صاحب تم 1 گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا, گھی نکال دیا, تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں, اور تمہارے صرف 5,00,000, اور میرے دیکھو 1 ہفتے میں 2 ملین. تو میں کہوں گا تو دکھا گیا رہا ہے, ابھی تو نے اوپر والا پورشن دکھایا ہے, نیچے والا دکھاتا 10 ملین ہوتے. آدھا پورشن دکھایا ہے تو, نیچے والا دکھا کتنے ہوتے؟ 10 ملین ہوتے. اب اس پہ فخر کر رہا ہوتا کہ او بھائی 20 ملین. تو یہ ویورز ویوز کے ایسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہوں. میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں بہت مچور ہیں, بڑی نالج ہے, ویورز ہی نہیں ہے ان کے. ایک بڑے مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, بہت ہی استعداد ہے, نام نہیں بتاؤں گا, وہ ایسا نہ ناراض ہوں. میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے اتنی نالج ہے, آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ, آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا. انہوں نے بنایا, چلا ہی نہیں وہ چینل, صرف میں ہی دیکھ رہا تھا. وہ وجہ کیا تھی, وہ نالج بہت تھی لیکن وہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. پبلک کو ششکے چاہیے, چیلنجز چاہیے, جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا یوں کر دوں گا, ایسی چیزیں چاہیے پبلک. وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے. وہ بیچاروں کا چینل بند ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو, ویسے ہی آپ کو بتا دوں. کیا خیال ہے؟ ایک چینل پہ میں گیا, وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا, انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں. جب میں نے ان کے ویوز دیکھے نا, میں نے کہا ان کا نمبر دو, میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل, اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت, مجھے ان کا نمبر دو, میں فون پہ بتا دوں گا ان کو, اتنے تھوڑے سے ویوز آ رہے ہیں تو میں اب ایک گھنٹہ لگا کے آیا ہوں. تو اس لیے ویوز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ غلط باتیں پیش کرو. گانوں کے ویوز اتنے ہوتے ہیں گانوں کے, فلموں کے, کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ. تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں, وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے. اچھا بھائی, اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہوں, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے پوری امیدیں انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. فحاشی والے کام, بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, کہ آپ سمجھے یہ ہیں, باقی اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو, لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے مجھے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے, یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے, کسی سے بھی پوچھنے کی کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کر کے بتا دو ہو گئی ہے. جی آپ سوال پوچھ رہے ہیں. جی حضرت, جی اچھا اچھا جی 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 آپ کی بھانجی نے اس کو اپنا دودھ پلایا تھا دو سال سے پہلے. ہاں تو بس وہ آپ کی بھانجی کی بیٹی بن گئی, پردہ نہیں ہے اس کا آپ سے. ہاں رکھ سکتے ہیں. آپ کی بھانجی کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی محرم ہوتی ہے نا, تو آپ کی بھانجی نے جب آپ کی بچی لے پالک بچی کو دودھ پلا دیا تو وہ آپ کی بھانجی کی بیٹی بن گئی اور محرم بن گئی آپ کے لیے, لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. ہاں وراثت میں پھر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وصیت کر دیں کہ اتنے پرسنٹ اس کو دے دیا جائے یا زندگی میں دے دیں. وراثت میں دودھ پلانے والی بچوں کا حصہ نہیں ہوتا, دودھ پینے والے بچوں کا. دیکھیں وائف اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, ویسے ہی پھٹا کر کے گھر سے باہر گئی ہوئی ہیں دوسرے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر, تو پھر آپ پر ان کا نان نفقہ لازم نہیں ہے. اور اگر آپ کے ظلم زیادتی سے تنگ آ کے گئی ہیں تو پھر زیادتی آپ کی, پھر خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تشریف رکھیں. یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں جمعے کو بھی آپ کو پرچی دی تھی, آپ نے جواب نہیں دیا. پوری پرچی نہیں پڑی, سوال یہ تھا کہ میرے استاد سر فہیم جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی, 45 سال ان کی عمر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساس بہو اور دیگر جھگڑوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی اور بچے بھی بگڑتے ہیں اس کی وجہ سے شادی نہیں کی. تو نہیں کریں بھائی, کہ فرض تھوڑی ہے, اگر آپ کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو نہیں کریں شادی. جب کچھ شہد کھاؤ گے تو مکھیاں, جب چھتے سے شہد نکالو گے تو مکھیوں کا رسک لینا پڑے گا, تو جب شادیاں کرو گے تو ساس بہو کا رسک لینا پڑے گا. لیکن شہد کے فائدے بھی تو جب ہوں گے نا, جب رسک لو, کیا خیال ہے؟ تو فائدے بھی جب ہیں بھائی, یہ زندگی بغیر شادی کے ٹھیک نہیں ہے. ان کو بولے کر لو, جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کمارے رہے نا اور شادی نہیں کی جھگڑوں سے بچنے کے لیے, تو آپ بیسیوں لوگوں سے ویسے ہی مسجد میں جھگڑا شروع ہو جائے گا آپ کا. گھر بار ہے نہیں, ٹینشن میں بھرا رہے گا, کبھی امام سے جھگڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے جھگڑے گا. اب دیکھو ہمارے یہاں جو ساس بہو کے جھگڑے پتہ کیوں ہوتے ہیں بہت زیادہ, ایک ایک بیوی ہوتی ہے. جب آپ کی دو بیویاں ہوں گی تو ساس بہو سے نہیں, بیویوں کے آپس میں جھگڑے ہوں گے, ساس سے دونوں بنا کے رکھیں گی. تو سب نے لڑنا ہے, ڈائیورٹ کرتا ہے انسان. آپ بھی لڑو گے, آپ کا کوئی دوست لڑنے کے لیے نہیں, باس سے لڑو گے, باس لڑنے کے لیے نہیں, جو آپ کا کلیگ ہے اس سے لڑو گے. تو ہر آدمی لڑتا ہے, نہیں ہوگا تو آپ دوسرے فرقے سے لڑو گے, پھر نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی سے, ہر وقت کسی کی محبت اور کسی کے اختلاف چل رہا ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ دیکھو اسلام نے ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا, گوشت کھانے سے لڑائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم جہاد کریں, ظالم کے خلاف لڑیں. اب نہیں لڑتے تو آپس میں لڑ رہے ہیں. اب انڈیا پاکستان کی لڑائی شروع ہو جائے تو ہم سارے سیاسی اختلافات بھول کے ایک جھنڈے تلے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم سب ایک ہیں بھائی. آرمی چیف زندہ باد, عمران خان بھی زندہ باد, فضل الرحمان مولانا فرمان بھی زندہ باد, نواز شریف بھی زندہ باد, اور جو کہے گا نا وہ غلط یا فلانا غلط تو لوگ اس کو گالیاں دیں گے. ابے ابھی تو ابھی چھوڑ یار, ابھی کیا ہے, بڑا دشمن ہے تو بڑا دشمن, ابھی وہاں سے بارڈر محفوظ ہے تو پھر آپس میں وہ غلط یہ غلط. تو پھڈا ہر آدمی نے کرنا ہے, محبتیں بھی ہر ایک نے کرنی ہے. تو دیکھا غلط لوگوں سے پھڈا کر لو تاکہ صحیح لوگوں سے کیا ہو. تو اسی لیے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے لڑوانے کے بجائے بہتر ہے ایک سوکن لا کے اس سے لڑوانا شروع کر دو. وہ برداشت ہو جاتا ہے انسان سے کیونکہ دونوں ماں کا مقام بہت بڑا ہے. ایسا نہ ہو میرے گھر والے مجھ سے لڑنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ, اور میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ بس کر دو بھائی, ابھی شادیاں شادیوں کی, پہلے شادیاں کر رہے تھے اب باتیں کر رہے ہو, اب شادیوں سے فرصت ملی ہے تو اب باتیں شروع کر دی ہیں. تو اس لیے میں اب گھر سے بھی ڈرنے لگا ہوں بہت زیادہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے. میں گھر والوں سے کہتا ہوں تو باتیں ہی رہ گئی نا, اب کیا خوف ہے. اچھا جب چار ہو جاتی ہے نا تو ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے. جب آپ کی دو بیویاں ہوتی ہیں نا, ایک کہتی ہے دوسری کو چھوڑو, دوسری کہتی ہے پہلی کو چھوڑو, ان کا یہ کشتی رہتی ہے. جب تین ہوتی ہیں تو ایک کہتی ہے دوسری کو, دوسری کہتی ہے تیسری کو, تیسری کہتی ہے پہلی کو چھوڑو. چار ہوتی ہیں تو کہتی کسی کو نہیں چھوڑو, خدا کے لیے جتنا بھی لڑو چھوڑنا نہیں, ان کو پتا ہے چھوڑ دیا تو پھر کرے گا. یہ تجربے کی چیزیں ہیں بیٹا, یہ کسی کتاب میں آپ کو. چار جب ہو جائیں گی تو ہر ایک کہے گی بھائی جتنا مرضی پھڈا ہو پھڈا نہیں کرو, محبت سے رہو خدا کے لیے. اس کی باری ہے, جا کیوں نہیں رہے آپ, کوئی پھڈا تو نہیں ہو گیا کہیں؟ جب دو ہوتی ہیں نا تو اس کی باری میں بس خیال آتا ہے فوراً جاؤ, ادھر ٹائم دیکھ کے جاتے ہیں باری میں. اور جب چار ہو گئی نا, کیا ہو گیا, بارہ بج گئے رات کے, اس کی باری کا خیال نہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پھڈا تو نہیں ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی, یہ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تم لوگ گیس بجلی کے بل دو خالی بیٹھ کے, اللہ بچائے یار. مجھے ڈر بہت لگتا ہے کبھی کبھار کہ اللہ خیر کرے, کسی غیر عالم کسی عالم دین سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا بھائی. بہت سے صحابہ غیر عالم تھے لیکن سب علماء سے زیادہ نیک تھے, سارے صحابہ عالم تھوڑی تھے. کسی نے کسی اسکالر کا نام لیا ہے کہ وہ تقوی اور پردے کے معاملات میں آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں, فلاں صاحب نامحرم کو انٹرویو نہیں دیتے, ان کے چینل پہ نامحرم کے ایڈ نہیں چلتے. یہ سوال کا جواب میں بیسوں دفعہ دے چکا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, وہ چندہ نہیں مانگتے, وہ چندہ نہیں مانگتے, اور ہم تو چندہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں بعض جامع رشید کے لیے, کبھی مسجد کے لیے بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر ان کو کرنا تقوی ہے, ان کو اوائڈ کرنا تقوی نہیں ہے. مثال کے طور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں بھی, نامحرم عورتیں بھی آتی تھیں, بیسیوں حدیثیں ہیں. ہمارے نبی کہتے ہیں میں نامحرم عورت سے بات نہیں کرتا. تو بہت سے عرب کہتے ہیں بھائی تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نامحرم عورت سے بات ہی نہیں کرتے. اس اعلیٰ معیار سے اس عورت کو فائدہ ہوتا نقصان ہوتا؟ میں اگر ٹیلی ویژن میں نامحرم عورت کو انٹرویو نہ دیتا تو جو جس انٹرویو کے ذریعے میرا پیغام, جو اسلام کا پیغام ہے میرا نہیں ملینز لوگوں تک گیا, وہ جاتا کیا پیغام؟ وہ یہ فضول باتیں ہیں کہ نام محرم کو انٹرویو نہیں دیتے فلانے. بھائی دین کا کام کون کر, ہاں حرام ہوتا پھر حرام کام کا ارتکاب کروں پھر آپ ہمیں پکڑیں, ناجائز تھوڑی ہے. دوسری بات یہ چینل کی مونیٹائزیشن پہ تو میں بیسی ہوتا. اور اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, بعض اسکالر, ان سے ہوا یہ ہے, میں کسی اسپیسیفک کسی فرد کی بات نہیں کر رہا, بعض اسکالر سے ہوا یہ ہے کہ جب چینل کی مونیٹائزیشن کا ان کے پاس سوال آیا, اس دور میں آیا جب چینلوں کی مونیٹائزیشن سے اتنی نہ ارننگ ہوتی تھی اور نہ اتنا رواج تھا. جیسے میرے پاس جب سوال آیا جامع رشید نے میں, تو ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی چینل کبھی مونیٹائز ہوگا, خیال ہی نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا, اس کے تمام پہلوؤں پہ 15-20 دن غور کر کے فتویٰ دیا جائز ہونے کا, کیونکہ تمام پہلوؤں پہ ہم نے غور کیا, جلد بازی سے کام نہیں لیا. بعض اسکالر نے اس وقت یہ کیا, جلد بازی سے کام لے کے کہا حرام ہے, اتنی مضبوطی سے حرام کہا کہ اب ان کے پاس ریورس ہونے کا آپشن ہی ختم ہو گیا. اب وہ چینل مونیٹائز اس لیے نہیں کر رہے کہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہے. تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہوتے صبح شام بزرگوں کو گالیاں تھوڑی دیتے وہ. اب ان کو یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے بہت بڑی, کہ یار اتنی مضبوطی سے, تبھی کہتے ہیں نا کسی چیز میں اعتدال سے کام کرو تاکہ ریورس ہونے کا آپشن آپ کے پاس رہے. اب وہ اتنی مضبوطی سے شروع میں انکار کر چکے ہیں, ان کا اندر سے دل میں سمجھتا ہوں کہ چاہتا ہوگا کہ مونیٹائز کرے, لیکن اب ان کے پاس مونیٹائزیشن کا آپشن ختم. اب لوگ کہیں گے 4 سال تو تم اس کو حرام کہتے رہے ہو. اب تقوی کا معیار جانچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں ہے, اب جانچنے کا طریقہ یہ, ہم مونیٹائزیشن کے حلال ہونے کے جو دلائل دیتے ہیں اس دلائل کا ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے, وہ دلائل کا جواب دیں. ابھی میں نے حافظ احمد کو انٹرویو دیا نا, اس میں چینل کے مونیٹائزیشن کے دلائل دیے میں نے, اور میں نے کہا ہے جو دلائل میں نے دیے ان کا جواب آپ ریکارڈ کروا لیں کسی سے, پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ تقوی کی بیس پہ ہو رہا ہے یا ایک ہوائی فائر آپ کی زبان سے ہو گیا تھا, اس غلطی سے آپ کے پاس رجوع کا آپشن کیا ہو گیا ہے, ختم. اب آپ بھی پچھتا رہے ہو, یار ہم نے کیا کیا ہے, لیکن اب آپ اس چیز کو کیش کرا رہے ہو, دیکھو میرا چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے, فلاں لاکھ روپے کما رہا ہے میرا چینل. اب کیونکہ اب مجبوری کو آپ کیا کر رہے ہو, اس کو کیش کرا رہے ہو آپ, کیونکہ آپ نے مخالفت. یہ جب تقوی کا اعلیٰ معیار ہوتا, جب آپ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور پیغمبر ان کو کیا کر دیتے تھے, اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے, کہتے ہیں میں نامحرم عورتوں سے بات نہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی مجلس میں خواتین آئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے تو تقوی کا وہ والا معیار رکھو گے جو صحابہ والا تھا, یا وہ والا معیار رکھو گے جو آج افورڈیبل ہے؟ تو وہ والا رکھو گے نا جو آج سوسائٹی میں قابل قبول ہے, جس کی بیس پہ آپ تبلیغ کر سکتے ہو. تو ہمارے پاس تو فنکارائیں بھی آتی ہیں, اداکارائیں بھی آتی ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر ہم دروازے بند کر لیں کہ میں نامحرم سے نہیں ملتا, آپ کہہ سکتے فون پہ بھی تو بتا سکتے ہو. تو تقوی کا اعلیٰ معیار یہ کہ فون نمبر بھی بلاک کر دو آپ, اعلیٰ تو, کیونکہ آواز سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو عشق صرف آواز سے ہوا ہے, بعد میں پتا چلا تو چیز ہی کچھ اور نکلی. تو تقوی کا اعلیٰ معیار کہ فون پہ بھی جواب نہ دیں آپ, پھر تقوی کا اعلیٰ معیار ہے. لیکن فون پہ ہوتے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ آ کے مسائل بتاتے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ بھائی تنہائی اختیار کیے بغیر بھی میں خاتون سے بات کر سکتا ہوں. جب مجھ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آتی ہے تو میں آفس میں اکیلا کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا, چاہے کتنا ہی پرسنل اس کا معاملہ ہو. کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ بدگمانی کا موقع ہے. تو میں یہ کیا کرتا ہوں, بھائی اکیلے نہیں بیٹھوں گا, میں کسی کو بلاتا ہوں. تو وہ کہتی ہے میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے, فون پہ بات کریں جب اکیلے پرسنل بات ہے کوئی. اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے بھائی آفس کے دروازے کھول دو, لڑکوں کہتا ہوں باہر بیٹھ جاؤ, آواز نہ آئے لیکن آپ دیکھیں اندر, تاکہ بدگمانی نہ ہو. اس سے زیادہ تقویٰ یہ شو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ شو مارنے کے لیے ٹھیک ہے, باقی آگے یہ پھر تبلیغ کے دروازے آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہو بند. تو دلیل سے بات کرو, مونیٹائزیشن کیوں حرام ہے یوٹیوب کی, ٹھیک ہے نا؟ اگر حرام ہے, دلائل تو میں بار بار دے چکا ہوں, ایک ہی ٹاپک کو تو نہیں. اگر حرام ہے تو پھر ٹی وی اینکرز کی تنخواہ بھی کیا ہے؟ حرام. کیونکہ ان کو ٹی وی پہ جو اشتہار چلتے ہیں, ان کی آمدن ٹی وی جو کماتا ہے اس سے مبشر لقمان کو وہ پیسے دیتا ہے, اس سے حامد میر کو پیسے دیتا ہے, اسی سے جاوید چودھری کو پیسے ملتے ہیں. جتنے اسکالرز ٹی وی میں جاتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں اسی آمدن سے ملتے ہیں. پھر جو ٹی وی میں نیوز چینل پیش کر رہا ہے, خبرنامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, اس کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حرام ہوگی, کیونکہ وہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اشتہاروں سے آ رہی ہے. اس اشتہار میں داڑھی پگڑی والے مولوی نہیں شیمپو بیچ رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو نا, اس میں لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ یوٹیوب کو حرام کہہ رہے ہو اور ادھر آپ کیا کر رہے ہو, ٹی وی والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ٹی وی میں صرف فلم اداکاروں کے ایکٹروں کی تنخواہ کو حرام کہتے ہیں کیونکہ کام غلط ہے ان کا, باقی ہم کہتے ہیں ٹی وی میں جو نیوز چینل پہ جو آ رہے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے. جاوید چودھری اگر کوئی صحیح رپورٹ پیش کر رہا ہے اس کی تنخواہ کیا ہے, اس کو جو کمیشن مل رہا ہے حلال ہے. مبشر لقمان اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے, اگر لگانا پڑتا ہے سارے صحافیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ کبھی صحیح بھی کرتے ہیں کبھی گما بھی دیتے ہیں بات کو, تو جو بھی صحیح کام کر رہے ہیں اس کی تنخواہ ان کے لیے کیا ہے, حلال ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تقوی میں اعلیٰ معیار پر چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے, تو بھائی اعلیٰ معیار پھر یہ ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی آمدن کو کیا کہو, حرام کہو. یہ عجیب بات ہے, ان تمام کی آمدن پہ ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو. تو دلیل سے بات ہے تو پھر دلیل سے جواب دو. پھر صرف نیوز اینکر کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی ٹی وی میں, بلکہ اس پروڈیوسر کی بھی اور اس نیوز اینکر کے ہاتھ سے چائے پینا بھی. آپ ٹی وی چینل میں جا کے چائے بھی نہیں پی سکتے پھر, کیونکہ وہ جو آپ کو چائے پلا رہے ہیں وہ اس ارننگ سے ہی پلا رہے ہوتے ہیں جو اشتہارات سے آئے. پھر اگر آپ کسی چینل میں پہنچے اور وہ چائے لے کر آئے, بولو یہ حرام ہے, کیونکہ شیمپو کا جو اشتہار چلا تھا وہ حاجی صاحب نہیں لے کر آئے تھے آپ, اس میں ایک لڑکی لائے تھے. ہمارے پاس جواب آسان ہے, بھائی وہ لڑکی کے پیسے نہیں ہیں, وہ شیمپو کو پروموٹ کرنے کے پیسے ہیں. لڑکی لانا غلط ہے, لیکن پیسے کس کے مل رہے ہیں؟ شیمپو کے. سمجھتا ہے بات کو؟ اور بھی مزید اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات میں بار بار دے چکا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے اچھا یہ والے اشکال، یہ بھی تو ایک اشکال ہوتا ہے، یہ بھی تو اشکال ہوتا ہے. ان سب کے جواب میں، یعنی ایک بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ارننگ حلال ہے، لیکن ہر حلال کام کرنے کا تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بائیکاٹ کر لو نا، تو بائیکاٹ کے دین کو کیا نقصانات ہیں؟ دو بڑے نقصانوں میں سے دو نقصان آپ کے سامنے ہو نا، تو ان میں سے دیکھا جاتا ہے بڑا نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے. تو بڑے نقصان سے بچنا تقوی کا تقاضا ہے. اور خاص طور پہ یوٹیوب کی ارننگ کو تو ناجائز کہنے میں، آپ کے ملک کا جو بیڑا غرق ہوگا نا، ایک ہی سورس آف انکم بچی ہے باہر سے ڈالر لانے کی، وہ بھی آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ لوگوں کو لے گئے کہ نہ لے کر آئیں، تو آپ کے ملک میں جو ڈالر کا ایک بڑا زبردست ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. آپ کی گورنمنٹ آ کے مفتیوں کے ہاتھ پاؤں پکڑے گی، خدا کے لیے اس کو حلال کر دو، صحیح ہے نا. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کے حلال حرام کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تقوی کے اعلیٰ معیار کو پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جو مفتیان کرام سوسائٹی میں چل رہے ہیں، ملکی حالات اور تمام پہلوؤں سے جب وہ غور کر رہے ہیں، ان کے لیے فتویٰ دینا، وہ فتویٰ ریلائبل ہوتا ہے. وہ جو ہے نا، وہ بہت مشکل کام ہے اس تحقیق کے بعد کوئی فتویٰ دینا. ہاں، نامحرم سے جب میں بات کر کے سیٹنگ کر رہا ہوتا، یا میں چاہتا نامحرموں کو لمبی، میرے پاس تو میری تو مجھ سے تو خواتین کو شکایت یہ ہے کہ عورت جب فون کرتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر کے الحمدللہ بند کر دیتا ہوں، اور جب مرد کا فون آتا ہے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیتا ہوں میں. خواتین کے تو مجھے تو شکایتیں ہیں یہ کہ آپ تمیز سے بات نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی ہمارے ریلیٹو خاتون ہو یا بڑی عمر کی خاتون ہے، جو اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن عمر ان کی کیا ہے، ماں کی جگہ ہے، ان سے ہم بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں بات بھی، کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیکن نارمل، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا، میں خواتین کو لفٹ نہیں کراتا، نامحرم سے مل لیتا ہوں، لفٹ نہیں کراتا میں. ابھی آپ دیکھو مغرب کے بعد ایک خاتون آئی بیچاری، دو منٹ میں ان کو نمٹایا میں نے مسئلہ، انہوں نے پوچھا، میں نے کہا پتلی گلی سے نکل لو بس. مرد ہوتا تو میں چائے کا بھی پوچھتا، بٹھاتا بھی ان کو. خواتین آئی اپنی بچی کی، کوئی بیچاری کی شکایت کرتی، میں ان کو بتایا اس کا یہ حل ہے، نکل لو پتلی گلی سے. اب میں یہ اتنا اعلیٰ معیار رکھوں کہ عورت گھسے گی نہیں دفتر میں، وہ کہیں گی بھائی پھر ہم کیا جاہلوں کے پاس جائیں، ہم ہندوؤں سے مسئلے جا کے پوچھیں کیا؟ تو یہ نہیں ہوتا. اور فون پہ بہت ساری باتیں عورتیں کر نہیں سکتی ہیں، جو فیس ٹو فیس ملاقات میں بہت سارے جس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے، وہ فون پہ نہیں ہوتی. اچھا بھائی، ہم آسٹریلیا میں گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. آپ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں، جب سارے مسلمان بائیکاٹ کریں گے ہم نے مورگیج پہ گھر نہیں لینا، تو وہ مجبور ہو جائیں گے کس کی طرف، کہ مسلمانوں کے لیے اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھی جائے. میرے جان کسی بزرگ سے بہتے ہیں، وہ کوئی نماز پڑھتے ہیں نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بزرگ تھوڑی ہو گئے، نہ عید کا نہ روزہ رکھتے، اتنے نیک بزرگ سے ان کی میاں بہتے ہیں، نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ جو کرتے ہیں سرکار یعنی بزرگ کرتے ہیں، بھائی تو میاں ہی ٹھیک نہیں ہے. دو مرتبہ زبردستی سردہ مجھ سے کروایا اپنے بزرگ کو، عجیب قسم کا ڈیزائن ہے یار اس شوہر کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ اس شوہر کو انسان کا بچہ بنائے، اور اس بزرگ کو اللہ اٹھا لے بس. کیونکہ یہ اس طرح کا جب بزرگ ہوتا ہے نا، وہ ریپیرنگ سے صحیح نہیں ہوتا، ان کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، یہ ریپیرنگ سے صحیح نہیں ہوں گے. میری ایک بیٹی کا نام بھی ان بزرگ نے رکھا تھا، کیا میرے نے کہا باقی ہے؟ آؤ بھائی، اگر ان بزرگ کا یہ آپ کے شوہر کا یقین ہے کہ جو کرتے ہیں بزرگ کرتے ہیں، اور اس سے مطلب پوچھیں، مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگ کو اختیارات دیے ہیں، تو پھر تو یہ کافر ہو گیا آپ کا میاں، پھر تو نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا، پھر آپ کورٹ سے خلا بھی لے سکتی ہیں. تو اگر واضح طور پہ شرک ہو رہا ہے. کھانے میں حلال طیب کی وضاحت فرما دیں. حلال اور طیب کی، حلال کا معنی حلال، طیب کا معنی بالکل بہت زیادہ حلال، مرغوب بھی. جو یہ سوال مبہم ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنی دیر میں میں ایک بریانی کی پلیٹ حلال طیب سمجھ کے کھا لیتا تو اچھا تھا. مفتی صاحب حضرت لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی اسپیڈ میں سوال پڑھتے ہو سمجھ میں نہیں آتا، تو کیا کرنا ہے؟ جواب سے سوال خود ہی سمجھ لیا کرو، جواب جو میں دیا کروں اس کو الٹا کر لیا کرو، سوال بن جائے گا. میں اگر جواب دے رہا ہوں محمود غزنوی میں ہندوستان میں 17 حملے کیے، تو آپ کو سوال بنا لو محمود غزنوی ہندوستان میں 17 کیا کیے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے. یہ بھی کس نے ہندوستان میں 17 حملے کیے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے. یہ بھی بن سکتا ہے کس ملک میں محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، یہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ بھی بن سکتا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں 17 کیا کیے، یا کتنے حملے کیے. تو چار سوال اس سے آپ اخذ کر سکتے ہو. جو بھی بنا لو جواب وہی ہوگا جو میں یہاں پڑھ کے سناؤں گا. تو میں سوال اسپیڈ سے پڑھتا ہوں, جواب اسپیڈ سے نہیں پڑھتا. تو جواب کو الٹا کر لیں کیا بن جائے گا؟ تو آپ کہہ سکتے اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے, سوال بھی تمیز سے پڑھ لو. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور گلا میرا تھک چکا ہوتا ہے, تو اس لیے ایک ایک سوال اگر میں تجوید کے ساتھ پڑھوں تو بہت مشکل ہو جائے گا, میرا گلا بھی بیٹھ جائے گا اور آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے. اس لیے کرنے دیا کرو مجھے. بہت دفعہ ملاقات کی نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں یار, دوبارہ ٹرائی کرو ملاقات کے لیے. عثمان بھائی سے رابطہ کرو, کوئی میرا ٹائم خالی ہوگا تو آپ کو دے دیں گے, انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. میرے آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں, کام کی بات کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن مجھ سے بات نہیں کی جاتی شرم و حیا کی وجہ سے, جس سے کام میں فرق آتا ہے. ابے اتنا شرم تو, اور لڑکیوں کو شرم آنی چاہیے, تو تم ان کو نہیں شرم آ رہی تو تم ٹو دا پوائنٹ بات کر لیا کرو. اب اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھو گے تو آفس سے کیا کر دیں گے, شارٹ کر دیں گے. پھر اعلیٰ درجے کا بھی نہیں ہوگا, پھر گھر میں جو تانے پڑیں گے نا تو بھیک مانگو گے لوگوں کے پاس جا کے. تو اس لیے اتنا تقویٰ اختیار کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو لڑکیاں سے بات آفس میں کرنی پڑتی ہے تو آپ کر لیا کریں, ذرا بہت نرم لہجے میں بات نہ کیا کریں کہ دیکھیے. میں نے مردوں کو دیکھا ہے عورت سے بات, مرد سے بات کریں گے ایسے کرخ لہجے میں, عورت سے بات کرتے ہوئے ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے ان کی. جیسے نارملی سب سے بات کرتے ان سے بھی کر لو, بدتمیزی بھی نہ کرو اور بہن بول دیا کرو. یہ اتنا زبردست لفظ ہے نا بہن, 50% جو ہے نا شیطان کے لیے راستہ اس لفظ میں نت سے بند ہو جاتا ہے, 50% راستہ. بول دیا کرو بہن آپ یہ بات کر رہی ہیں, اور یہ بھی بولتے جب میں کسی کو بہن بولتا ہوں نا تو اس کا مطلب بہن ہی ہوتا ہے. ہاں شروع میں یہ بول دو, کبھی بھی نہیں بولو گے مجھے پتا ہے. ویسے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تقاضے وقاضے چلتے رہیں گے, بہن بولتے ہوئے موت آئے گی. ایسے تقاضوں کا کیا کرنا ہے بھائی؟ تو ضرورت کی بات کرو, بولو بہن آپ نے جو, سسٹر آپ نے جو یہ بتایا ہے یہ اس میں یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اپنا خیال اپنے خرچے پہ رکھیے گا, آخر میں یہ بول دو. جب آپ بولو گے نا اپنے خرچے پہ, ویسے ہی تعلق قائم نہیں کرے گی آپ سے. بولے گی خرچہ ہی میرا ہے تو تجھ سے دوستی کا. آپ بولتے ہو اپنا خیال رکھیے گا تو وہ سمجھتی ہے شاید اتنے پولائٹ ہیں آپ. جب آپ بول دو گے نا اپنے خرچے پہ تو وہ سمجھ جائے گی بیٹا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے. تقلے میں زیادہ ہے اور بس چلو بھائی جلدی سے پوچھ لو بھائی. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بیسیوں, بس یہ آخری مسئلہ بتا دیتے ہیں. بےچارا آیا ہوا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو زبانی پوچھے ان کے آج جواب نہیں دیتے. دیکھو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ دور دو چار کی طرح کچھ باتیں ہیں نا, ان میں بحث کیا کرنی. کسی حدیث میں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے, تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے, زیادہ ہے. تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے, برکت ہے. تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی. اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا, ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا. تو پانچ ٹائم نماز ہوتی تھی, ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی ہوئی ہے, پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو دو چار حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ, کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر آمینہ ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں. تو ہمیں پتا, پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو, کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ دعا پڑھو. پتا یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا, وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں, پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں. جیسے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں, تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا. تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا, تو کیا وہ ایسا کہ چار آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں, چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی, انفرادی طور پر. تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ دعا سے مراد کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں, وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد. اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق. یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے, اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے. اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھائی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے. عقلی بات ہے نا, ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, امام شافی نے سمجھا ہے. تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے, ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے, یاد رکھو. حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا, حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی, لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے, کوئی ایک جزیہ ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے, مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. وہ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں, بہت معمولی معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے. تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ پانچ دفعہ ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا, جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں, انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں. بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا. تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے, تو سوال پہ تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت عربی کتابوں کی, اردو کی بات نہیں کر رہا, اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ. حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے. ایسے تین چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی کرو. بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کر رہے ہیں تو دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے, بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی. تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہوتے, بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہے کر لو. تو پھر کبھی کر لو نا, ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے. بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے. میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کے ان کو ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا. علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے. ان کا پورا رسالہ ہے اس پر کہ فرائض کے بعد یہ جو دعا کا ہمارے ہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فضائل پورا اس پہ تفصیلی رسالہ ہے. ابھی ریسنٹلی حضرت مولانا منظور منگل صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, اور جنہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے وہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ ہندوستان پاکستان کی ایک رسم ہے, جب یہ چل پڑی تو پھر اب اس کے دلائل. اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ تو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ اٹھایا اہل حدیث نے کہ فرائض کے بعد دعا نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا ہم تحقیق کرتے, ہم کہتے بھائی اہل حدیث صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو دیوبندیت کا کچھ ضرورت سے زیادہ حیضہ ہے. انہوں نے کہا چونکہ علماء دیوبند میں رواج ہے تو اب نہیں بھی ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے ہم نے. تو کیوں غلط چیز میں یار, آپ مان لو بھائی اس میں اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں, قرآن و سنت بھی اس سے خاموش ہے. تو یار ہم پھر بھی براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ امت میں فتنہ پیدا نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اگر امام مانگ رہے اس کو مانگنے تو آپ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہو, بس ختم ہو گئی بات. پھر بھی کوئی مانگ رہا ہے تو مانگتا رہے. میں کتنے سال سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں لیکن بڑی تمیز سے. میرے کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کسی امام کو جا کے ٹارچر کرنا شروع کرتے, کیوں مانگ رہے ہو, ثابت نہیں مانگ رہے تھے, اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے, دعا ہی مانگ رہا ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا جو ماہر مفتی ہے اس کا قول ہی حجت ہوتا ہے. اس کو آپ بےچارے کو وہ بھی مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کر دیں گے, وہ کہاں جائے گا. تو بھائی بڑے بڑے مسائل دنیا میں, چھوٹے چھوٹے کیا ہے, ان کو پی جاؤ. تو اس لیے میں یہ چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن اب چھیڑ دیا تو اس لیے میں چھڑ گیا ہوں تھوڑا سا. ورنہ بہت دفعہ یہ پرچی آتی ہے میں جواب نہیں دیتا, کیونکہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں دعائیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے پورا رسالہ کہ ثابت نہیں ہے, آخر میں لکھا ہے کہ کسی مسجد میں بہت عرصے سے معمول چلا آ رہا ہو تو ایک دم نہ چھڑوائیں, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو خاموش ہی رہیں, کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں لڑوانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا اس کو چھڑوانے کے لیے پھڈے شروع کر دو تو بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. وہی مثال ہو جائے گی, ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ ہوا تو پکڑا گیا, عورت کو پوچھا تو تو شادی شدہ ہے نہیں, یہ بچہ کہاں سے, اس نے کہا یہ فلاں سے زنا کیا تھا, حمل ٹھہرا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا تو اس کے دوستوں نے کہا کمبخت جب تو زنا کر رہا تھا تو حمل روک لیتا, حمل کیوں ہونے دیا. اس نے کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے. تو نے کہا یہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے. تو اجتماعی دعا کو میں ثابت نہیں سمجھتا, لیکن اجتماعی دعا کی بنیاد پر امام صاحب کو یہ کہنا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے اور یہ اندھے مقلد ہیں اور ان کے پاس دلائل نہیں ہیں اور ٹارچر کرنا, یہ اس سے بڑا جرم ہے. اگر اجتماعی دعائیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ اپنی رائے پیش کر دیں, خاموش ہو جائیں, مان لیں ٹھیک ہے نہیں ہے. ہمارے ہی میرے ہی اساتذہ بعض ایسے ہیں جو اجتماعی دعا کے قائل ہیں, ہم تو نہیں ان کی توہین کرتے, کہتے بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرے اس بیان پہ وہ میری کلاس بھی لیں, کیا بول رہا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے نا. تو نہ میں ان کی کبھی توہین کروں گا, میں بولوں گا بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم تو پابند کس کے ہیں, قرآن و سنت کے پابند ہیں نا, قرآن و سنت کے, ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اب کیا کریں, لیکن ہم توہین تھوڑی کریں گے. نہ ان کی کبھی, اور میرے سے زیادہ علم بھی ہے ان کے پاس, تقویٰ بھی ہے, سب کچھ ہے, نہ ہمارے دل میں ان کی کبھی کوئی کمی آئے گی. تو اس ظرف کے ساتھ اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادر وائز جیسے ہیں پھر ویسے زیادہ ٹھیک چل رہے ہیں, آپ مارکیٹ میں ویسے ہی چلتے رہے, سمجھتے ہو بات کو. تو ثابت نہیں ہے, بلکہ میں ایک بات اور کہوں, انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی انفرادی طور پر بھی فرض نماز کے بعد رفع الیدین کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے ہمیں, حالانکہ فقہ کا قاعدہ ہے, اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو اس میں ایک دو روایتوں سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. پانچ ٹائم نبی نے کئی سال نماز پڑھی ہے تو صرف ایک روایت کی ہوئی کہ نبی نے رفع الیدین سے دعا مانگی, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور وہ بھی ضعیف ہے. لیکن صحیح مان بھی لو اگر, تو اس کے پتہ چلتا ہے یہ بھی کبھی کبھار ہے فرض کے بعد انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے. اب آپ کہو گے پھر کریں کیا, دعا ہی چھوڑ دیں؟ نہ دعا نہ چھوڑیں آپ. آپ یہ کریں کہ فرائض کے بعد یہ اللہم انت السلام اور یہ جو احادیث میں وظائف ہیں یہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں, اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں, آپ لمبی لمبی دعا مانگیں, یہ پھر افضل عمل ہے. کیونکہ ایک جو اجتماعی حیات تھی وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. پھر انفرادی طور پر تو دعا کا واقعی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہیں جتنی چاہیں مانگیں آپ, لیکن اس وقت کوئی نہیں مانگتا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اپنا اپنے خرچے پہ خیال رکھیں. ممالک نہیں گڑبڑ.